اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد مجھ سے یہ کہا گیا جو یہاں پر بعض طلباء ہیں اور بعض علماء ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں تو پہلی بات تو بالکل واضح کر دی جائے کہ ہر سوال کا جواب شاید نہ دے پاؤں اور اس میں سے بہت بڑی وجہ یہی اپنی کہ کوتاہی علمی ہے اور وہ وسعت علم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ سوال کریں وہ میں جواب دے دوں لہذا جتنا ہو سکا انشاءاللہ میں جواب دوں گا مجھ سے کہا گیا کہ پہلے کچھ کہیں آپ کچھ تقریر کریں تو اتنے سوالات جو ہیں اس میں سب میں تقریباً ایک تقریر تو چاہتے ہیں لہذا تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سوالات میرے سامنے ابھی آئے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں پہلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ علماء نوجوانوں پر کام کرنے پر بہت زور دیتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ نوجوان کام کریں اور کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل دین سے بہت دور جا رہی ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا عملی اقدام تجویز کرتے ہیں اور آپ کی رائے میں ان کی بڑی مشکلات ہے کیا؟ دیکھیں بھائی پھر تو اس کے لیے ایک الگ ہی مجلس چاہیے اور ایک تقریر چاہیے کہ جس پہ میں بیٹھ کر بات کروں کہ کیا کیا مشکلات ہیں، مشکلات بیان ہوں، پھر ان مشکلات میں سے امپورٹنٹ کون سی ہے، پھر ان مشکلات کے جوابات کیا ہیں۔ ایک حل ہے البتہ، وہ یہ ہے کہ آپ میری مجلس میں آ جائیے پاک محرم کی اور اس میں جو ہے یہی کچھ میں بیان کرنے والا ہوں اور کر رہا ہوں۔ کوئی پبلسٹی کی میں یہاں پر جسارت نہیں کر رہا، لیکن ایک آسان جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کم سے کم یہاں پر علماء عام طور پر انہی مسائل کے بارے میں تقاریر کرتے ہیں، وافر مقدار میں تقاریر موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں، اور اس عنوان سے بھی نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں وہ بیان کیے جاتے رہتے ہیں، اور میں چونکہ یہاں پڑھ ہی رہا ہوں ایسا موضوع کہ جو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ایک کلیے کے تحت جو ہے وہ اپنے اندر مزمن کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سگریٹ پینا جائز ہے؟ اب یہ کس نے پوچھا ہے، کن کے مقلد ہیں، کن کے مقلد نہیں ہیں؟ سگریٹ پینا جائز ہے آغائے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے اعتبار سے، تو اس میں کچھ تفاصیل ہیں، اور جو سگریٹ جس کی عادت نہیں ہے اس کو ابتدا کرنا یہ سنا گیا تھا کہ اس میں کچھ قطغن لگاتے ہیں، یعنی وہ جو اس موکر نہیں ہے امام خمینی کا مقلد اور اب وہ سگریٹ پینا چاہتا ہے اس کے لیے سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، لیکن جو اس موکر ہے شروع سے تو امام خمینی کی تفصیل یہ تھی کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اخلاقی اعتبار سے تو ناپسندیدہ عمل ہے، اور نوجوان اس کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ سگریٹ پینے سے میچیور نہیں ہوتا کوئی آدمی۔ ایک تصور یہ ہے کہ سگریٹ آدمی پیے گا تو ذرا میچیور لگے گا، یہ ابتدائی ایج ہوتی ہے، اس میں آدمی مائٹ از رائٹ والے قانون پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ایک کمپلیکسٹی کی وجہ سے بھی انسان سگریٹ پیتا ہے کہ میں ذرا بڑا لگوں، ذرا تھوڑا سا باروب بن جاؤں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ جائز ہونے کا جہاں تک تعلق ہے پسند کوئی نہیں کرتا اس کو، اخلاقی اعتبار سے منع کیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، یقیناً آپ کی شادی ہوگی اور شادی میں اس سے پہلے آپ کی تحقیق ہوگی، صرف ایک جملہ اگر وہاں چلا جائے لڑکی والوں کے یہاں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، تو پھر یہ جملہ آپ کے اس سارے رشتے کو سمیٹ کے پھینک دے گا، اتنا ڈینجرس ہے یہ۔ لیکن حرام ہے اگر سگریٹ پینے سے ضرر شدید پہنچ رہا ہے، ایسا ضرر کہ جس کی وجہ سے اگر اس نے سگریٹ پیا تو اب اس کو ضرر شدید پہنچ جائے گا، اب اس کو کینسر ہو جائے گا، اب اس کا بہت زیادہ کوئی اہم عضو جسم کا وہ خراب ہو جائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی تمام مراجع کے نزدیک بھائی ان بچوں کو یہاں سے اٹھا دیجیے، آپ اس طرح نہ میں بات کر پاؤں گا، نہ ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو ادھر لے جائیے، اس کمرے میں لے جائیے، وہاں لے جائیے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، بھائی اکیلے بیٹھے رہنا، جب تو کسی بات نہیں کریں گے، وہ غیبت والا قانون ہے کہ وہ کوئی سنے گا نہیں تو پھر کرے گا کیسے؟ میں بےچارا بچہ تو کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن یہ کہ اکیلا ہو گیا اب یہ بےچارا. تو پس سگریٹ پینا جو ہے امام خمینی کے اعتبار سے وہ تفصیلی مسئلہ ہے، دیگر مراجع کے اعتبار سے کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے حرام کہا ہو، ناپسند سب نے کیا ہے، عام معاشرے کے اعتبار سے بری چیز ہے اور آپ کے فیوچر کے اعتبار سے اس لیے برا ہے کہ اگر آپ کے جہاں رشتہ گیا ان کو پتا چل گیا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگز کا ان کو پتا چل جائے گا، کس معاشرے میں آپ بیٹھ رہے ہیں، کس کمپنی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ، کیسی آپ کی صحبت ہے. تو لہٰذا یعنی فرض کیجئے کہ اگر آپ کی سسٹر کا رشتہ جو ہے کہیں پر ہونے والا ہے اور آپ کو پتا چل جائے کہ وہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے تو بہت زیادہ پوائنٹ جو ہے اس کے مائنس میں چلے جائیں گے. تو اس لحاظ سے تو بہرحال بالکل اچھا نہیں ہے. حرام اور حلال کے اعتبار سے میں نے بتا دیا، امام خمینی کے اعتبار سے وہ تفصیل، اور دیگر مراجع اگر اس سگریٹ کے پینے سے نقصان شدید ہو رہا ہے یا کوئی عضو جو ہے انسان کا وہ بیکار ہو رہا ہے، عضو رئیسہ جسے ہم کہتے ہیں، تو صورت میں بھی سگریٹ پینا جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا. اگر والدین یا بیوی منع کرے تو پھر سگریٹ پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بیوی منع کرے تو دیکھیے آپ کی زندگی جو دوبھر ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ وہ منع کرے آپ سگریٹ نہیں پئیں گے تو پھر وہ بھی کھانا نہیں دے گی آپ کو. تو یہ تو آپس میں آپ طے کیجئے کہ کس طرح کرنا ہے بیوی کے ساتھ سلسلہ. اچھا اچھا چلانا ہے تو نہ پیجیے، برا برا چلانا ہے تو وہ اپنی چلائیں گی آپ نہیں چلائیے. والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین، ہاں اگر بیوی کے ساتھ مسئلہ یہ دیکھیے ایک میڈیکل پرابلم، اگر یہ کہ واقعا وہ اس کو الرجک ہے، واقعا اس کو اذیت ہے، اس کے لیے سانس کی پرابلم ہو جائے گی، یہاں پھر اذیت مومن کے باب سے پاسبل ہے کہ یہ حرام ہو جائے. یعنی جس کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کہیں اور ہی جا نہیں سکتی ہے اور اس کو اذیت ہوگی، پریشانی ہوگی، ضرر پہنچ سکتا ہے. دیکھیں چھوٹا موٹا ضرر تو آپ کو اطمینان نہ کیے، جو کہا جاتا ہے نا سگریٹ پینے کا ضرر، اس ضرر کی وجہ سے حرام نہیں ہوتا سگریٹ. یعنی اس لیے کہ آج تو الحمدللہ یہ مائک لگا اس میں سے کینسر کی شعائیں نکل رہی ہیں، یہ کاغذ جو ہے اس میں سے کینسر نکل رہا ہے، ادھر سے کینسر نکل رہا ہے، یہاں سے کینسر نکل رہا ہے، امامہ جو ہے وہ کینسر بھیج رہا ہے. وہ دے دیں آپ رپورٹ تو ساری چیزوں میں کینسر نکال دیں گے وہ، تو یہاں تو چھوڑ دیں، وہ چھوٹے چھوٹے نقصان تو ہر جگہ ہے ہی. وہ ہم نے کہا کہ مائکرو ویو نہیں لے رہے، کہا کہ آپ جو ریموٹ استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ نقصان ہے مائکرو ویو سے زیادہ، اس میں شعائیں نکلتی ہیں. خیر تو کیا کرے، وہ چھوٹے موٹے جو یہ جو باتیں آتی ہیں اس کو ذہن میں نہ رکھیے، ضرر ہے شدید. تو بیوی کا مسئلہ تو میں نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ آپ کیا آپ کو خود ہی حل کرنا ہے وہ، لیکن مگر یہ کہ اس کو ضرر پہنچ رہا ہو ایسا کہ جو اذیت میں داخل ہو جائے تو پھر اس صورت میں احتیاط یہی ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں یا اس جگہ سے چلے جائیں. سگریٹ پینا پھر بھی آرام نہیں رہے گا، دیکھیے یہاں پر سگریٹ پینا آرام نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کو اذیت دینا حرام ہوگا، بس ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ نہیں ہے، جہاں اس کو اذیت نہیں ہو رہی تو آپ سگریٹ پی سکتے ہیں. والدین کا مسئلہ بھی اذیت والے میں آ جائے گا، والدین کی نافرمانی کا مسئلہ تو نہیں آتا لیکن والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا کہ جس کی وجہ سے اذیت ان کو ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں پر اگر والدین کو اذیت ہو رہی ہے آپ کے سگریٹ پینے سے تو اس صورت میں یہ سگریٹ پینا حرام ہوگا. مگر وہی والی صورتحال یہاں پر بھی چلے گی کہ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر اس صورت میں یقین ہے کہ والدین کو یا پتہ نہیں چلے گا اور اس قسم کی باتیں، لیکن باتیں میں نہیں کرنا چاہتا اس طرح، کیونکہ بعض علماء نے ایسی باتیں کی اور پھر ہوتا یہ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ ایک خاتون آئی مولانا نے سے مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بال کاٹنا جائز ہے سر کے؟ میں کہا کہ بالکل جائز ہیں، مگر شرط یہ کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو نامحرم سے چھپائیے. تو ان خاتون نے دوپٹہ تو نہیں لیا، بال کٹوا لیے، انہوں نے دوپٹہ تو نہیں لیا، حجاب تو نہیں کیا، دوپٹے سے مراد حجاب، تو وہ حجاب تو انہوں نے نہیں کیا لیکن بال فوراً کٹوا لیے جا کے. تو اس لیے میں بعض مسائل بتاتے بتاتے تھوڑا سا ڈر جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کا سوء استفادہ ہو. تو والدین کو اگر اذیت ہو رہی ہے آپ کے اس عمل سے تو صورت میں اس کو ارتکاب اس کا جو ہے وہ حرام رہے گا. اچھا ارتکاب میں پھر یہ اذیت میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، شفقت کی اذیت اور وہ ساری چیزیں کہ ماں باپ شفقت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے دیکھیے باپ خود سگریٹ پینے والا ہے لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ راضی ہے، اس لیے کہ باپ کو پتا ہے کہ نقصان کتنا ہے اور باپ کو اذیت ہوگی، تو ہم یہ کوئی جواب نہیں بنا سکتے کہ ہمارے باپ جو ہیں والد صاحب سگریٹ پیتے ہیں لہٰذا چلے گا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، وہ آپ کے لیے یقیناً جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے. ایک اور سوال یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ آج کا خاندانی نظام ہے. یہ موبائل اگر کسی کا چل رہا ہے نہیں معلوم میرا چل رہا ہے کس کا چل رہا ہے. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ آج کا خاندانی نظام بھی ہے جس میں والدین اور زوجہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ایک مشکل مسئلہ ہے. اس میں ایک دیندار شخص بہت ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے, نتیجتاً یا بیوی سے تعلقات بگاڑ بیٹھتا ہے یا والدین سے. اس سلسلے میں آپ نوجوانوں کو کیا رائے دیں گے؟ دو صورتیں اس میں دیکھیے. ایک تو یہ کہ آپ اگر مکس جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو واقعی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ والدین کو چھوڑیے جو بچے ہوتے ہیں, ایک بھائی کے بچے اور دوسرے بھائی کے بچے, ان میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے تو وہ جھگڑا بڑوں تک سرایت کر جاتا ہے. لہذا ایک مشورہ تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ مکس جوائنٹ فیملی سسٹم سے اگر الگ ہو سکتے ہیں آپ, یعنی دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں, دوسرا کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے سکتے ہیں کرائے پر, تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ بھلے رہنا پڑے آپ کو, تو یہ کر لیں. اس لیے کہ جناب سیدہ کی جس وقت شادی ہوئی ہے مولا کائنات کی, تو رسول خدا نے حجرہ جو ہے جناب سیدہ کا فوراً الگ کیا ہے. تو بس اس اعتبار سے میرا مشورہ یہ ہے وہ افراد کے جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنے, جوائنٹ فیملی میں پھر وہ اس بات کو سمجھے کہ جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. فائنینشیل فائدے ہیں, خرچے بڑھ جائیں گے, لیکن اس قسم کی پریشانیاں رہیں گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اگر ان کے لیے پاسبل ہے تو وہ اپنا فلیٹ الگ کر لیں, کرائے پر چلے جائیں, اس سے محبت بڑھتی. روایت کے اندر آیا ہے کہ صلہ رحمی رکھو, رشتہ داروں سے ملنا جلنا رکھو, لیکن ایک محلے میں گھر نہ لو. یہ روایت کا جملہ ہے. صلہ رحمی رکھو, آپس میں رشتہ دار ملیں جلیں لیکن ایک محلے میں نہ رہیں, اس لیے کہ ایک محلے میں رہنے سے اختلافات بڑھتے ہیں, دشمنیاں بڑھتی ہیں. اب دیکھیں اس کو حرام اور واجبات پر حمل نہ کیجیے گا, یہ نہ سمجھے گا میں واجب اور حرام کی بات کر رہا ہوں. مشورے ہیں, ایڈوائس ہے, پاسبل ہے تو الگ ہو جائے, اور اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر بہرحال والدین کو بھی بہرحال سمجھانا ہوگا آپ کو, اور ان کو بھی سمجھانا ہوگا, اور آپ کو بھی والدین کی عزت کر کے دکھانا ہوگی. اس لیے کہ جتنی آپ اپنے والدین کی عزت کریں گے دوسرا آپ کے والدین کی اس کی آدھی عزت کرے گا, اور جتنا آپ ان کے والدین کی عزت کریں گے وہ آپ کے والدین کی عزت کریں گے. عام طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر دخل اندازی, دوسرے کے معاملات کے اندر گھسنا, انٹرفیئرنس کرنا, جس طرح ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے. دیکھیے وہ ماں پسند نہیں کرے گی, وہ ساتھ اس کی آواز کو اگر تھوڑا سا ہلکا کر دیں آپ, یہ بہت زیادہ اس کی آواز تھوڑی سی لو کر دیں, تھوڑی سی اس کی والیوم ذرا کم کر دیں, درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو والدین یقیناً ایک ساس نہیں چاہے گی کہ اس کی بہو اس کے معاملات میں انٹرفیئر کرے. چاہے گی کوئی ساس کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں, بہو آ کے گھسنے لگ جائے, بہو آ کے انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دے؟ نہیں پسند کرے گی. اور روایت کے اندر آیا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بس اس اعتبار سے جب وہ خود اپنی ذات کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, اپنی پرسنل لائف کے لیے وہ ساس پسند نہیں کرتی کہ بہو آ کے انٹرفیئرنس کرے, تو بہو بھی پسند نہیں کرتی کہ ساس آ کے انٹرفیئرنس کرے. اور اسی طریقے سے بہو کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اس بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی ماں ہے, اس کے جسم کا حصہ ہے اس کا شوہر، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جلدی شوہر ساری توجہات اس بیوی پر دے اور والدین کو بالکل چھوڑ دے، یہ غیر فطری ہے، نامانوس ہے، اجنبی چیز ہے۔ جھگڑے اصل میں کہاں ہوتے ہیں؟ جھگڑے وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہماری امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صاحب جو بہو آئے گی وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے گی، ہماری ہاں میں ہاں ملائے گی اور یہ اور وہ، اور بہو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہماری ہر بات جو ہم چاہتے ہیں وہ پوری ہوگی۔ اب جب یہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو وہاں پر انسان جو ہے اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ تو انٹرفیئرنس کم سے کم ہو ایک دوسرے کے معاملات کے اندر، اور عزت، شوہر اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کی عزت بہت اہم یہ کی ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت اہم۔ تو بہرحال میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر پاسبل ہے تو الگ، اس لیے کہ دیکھیں لڑکے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ اچھے اچھے الگ ہو جائیں، جھینگا مچھلی ہونے سے پہلے انسان محبت کے ساتھ الگ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے لڑائی ہو، فساد ہو اور اس کے بعد میں ایک گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہے میں ایک گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں رہیں گی، اور پھر جوائنٹ فیملی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں کچھ قوانین کو طے کرنا پڑتا ہے جوائنٹ فیملی کے لیے، جو گھر کا بجٹ ہے اس کے اعتبار سے بھی کس کا کتنا شیئر ہے، جو گھر کے کام ہیں اس کے اعتبار سے بھی کس کا کتنا شیئر ہے، بچوں کے بارے میں اگر اس گھر میں بھائی کے بچے ہیں تو پہلے سے کمپرومائز کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بچوں کی لڑائی بڑوں کے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ تو بہت ساری قواعدیں اتنا زیادہ آدمی نہیں کر سکتا، یقیناً کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا، جوائنٹ فیملی میں یقیناً کہیں نہ کہیں فساد ہوگا، کہیں نہ کہیں جو برتن بجیں گے۔ اب وہ برتن جو ہیں وہ کتنے زیادہ بجتے ہیں، اتنے زیادہ بجیں گے ٹوٹ جائیں، یا اتنے زیادہ بجیں کہ ٹھیک ہے بج رہے ہیں لیکن چل رہا ہے گزارا، لیکن دونوں ہی صورتوں میں درد سر تو ہے۔ تو اگر پاسبل ہے تو یہ کیجیے، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو یہ جو دیکھیے اب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا میں ان کو راہ حل دوں، سولوشنز، تو یہ بہت مشکل کام کہ میں ایک آپ کو سولوشن دے دوں کہ صاحب یہ آپ کے لیے ایک فٹ پاتھ ہے، یہ آپ کے لیے ایک سولوشن ہے، اس پہ ہر فیملی عمل کرے اور وہ کامیاب ہو جائے گی، اس کا گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے گا، ہے کچھ۔ لیکن چونکہ ہر شخص کے مسئلے اس کی پرسنالٹی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، ہر گھر کے مسئلے مختلف ہوتے ہیں، میں ایک رائے حل یہاں پر دوں، پتا چلا کہ ایک گھر کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، دس گھروں کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہے، ایک رائے حل مشکل۔ آخری جو رائے حل ہے وہ یہ ہے، آخری سے مراد یہ کہ اس کو بھی اگر اختیار نہیں کیا گیا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، وہ یہ کہ انسان، البتہ میں نے آخری کہا ہے، غلط میں نے کہا ہے، پہلا سب سے اہم، آخری کس اعتبار سے کہا ہے وہ بھی بتا دوں گا، وہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں دین کو رائج کریں، یہ بات یاد رکھیے بھائی، جس گھر کے اندر دینداری نہیں ہوگی اس گھر میں فساد ہوگا۔ دینداری سے مراد صرف داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، دینداری سے مراد صرف حجاب کر لینا نہیں ہے، دینداری سے مراد صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، صرف خمس ادا کر دینا نہیں ہے، آپ کس سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو اس کو کتنا برداشت کر رہے ہیں؟ یہ دین ہے؟ اگر دین واقع ہے اس گھر کے اندر، میں نے بتا دیا کہ دینداری کا حصہ ہے حجاب، دینداری کا حصہ ہے داڑھی رکھنا، دینداری کا حصہ ہے میوزک نہ سننا، لیکن تمام ہے دین نہیں ہے۔ تو اگر دینداری ہوگی اس گھر میں تو یقین مانیے، میں نے دیکھا ہے دیندار، حقیقی دیندار میاں بیوی کو، کہ شدید اختلاف اور شاید بہت کچھ ان کی زبان سے نکل جاتا، لیکن صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ حرام میری زبان سے نہ نکل آئے، زوجہ بھی خاموش ہے، شوہر بھی خاموش۔ اور کچھ عرصے کے بعد دونوں کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اگر وہ تو تڑاک ہو جاتی، وہ اس کی غیبت کرتا، اس کی والدہ کی، وہ اس کی والدہ کی غیبت کرتی، وہ اس کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہتا، وہ اس کے رشتہ داروں کو، اس کو گالیاں دیتا، اس کو گالیاں دیتی، تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ حجاب کرنے والی، داڑھی رکھنے والے، لیکن جھگڑا ہو رہا ہے زوروں کا. جی موبائل اپنے آپ سے گزارش ہے کہ سوئچ آف کروا لیں، کیونکہ مائک اتنا سینسیٹیو ہے کہ کسی کا موبائل بجنے کی صورت میں آواز کر رہا ہے. تو بھائی سب سے پہلے تو اس پر میں ہی عمل کر لوں. سوئچ آف سے مطلب سوئچ آف ہے، سائلنٹ کرنا نہیں ہے. اتنا تو پتا ہوگا انشاءاللہ، یعنی مجھے پتا ہے اتنا، آپ کو تو ماشاءاللہ بہت کچھ پتا ہے. میں اتنا تفصیلی جواب اس کا یوں دے رہا ہوں کہ کئی سوالات اسی قسم کے آنے والے ہیں اور ان سب سوالوں کا جواب اس میں آ رہا ہے. تو انسان اگر گھر میں واقع دینداری کو قائم کرے، صرف پردے والی نہیں، صرف داڑھی والی نہیں، صرف موسیقی سے دور ہونے والی نہیں، صرف گھر میں سٹیکر لگا دیے، کچھ سلوگنز لگا دیے، نہیں، یہ نہیں، توزیل مسائل رکھیے، ہے دین کا حصہ، یقینا بہت اہم ہے، لیکن تمام دین نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، حقوق کی جنگ نہ کریں اپنے گھر کے اندر. دیندار گھرانوں میں حقوق کی جنگ شروع ہو گئی ہے. بیوی کہتی میرا حق مجھے دو، وہ کہتا میرا حق. یاد رکھیے، اگر گھر کو بچانا ہے، اگر گھر کو قائم رکھنا ہے، تو اپنے حقوق کی قربانی دینا ہوگی. شوہر اپنے حقوق کو طلب کرتا رہے، بیوی اپنے حقوق کو طلب کرتی رہے، ساس سسر اپنے حقوق کو مانگتے رہے، یہ گھر نہیں بچے گا. یاد رکھیے، واجبات جو حقوق کے اعتبار سے ہیں، یہ مزاج اس کا یہ کہ جب آپ کے درمیان کوئی راہ حل نہ ہو، کوئی کمپرومائز کی صورت نہ ہو، تب پھر آتا ہے ہاں بتاؤ تمہارا کتنا حق ہے، ہاں بتاؤ تمہیں کتنا پیسہ دینا ہے، ہاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جب کمپرومائز کی صورت ہی نہ ہو تب قانون آتے ہیں. بھائی دیکھیے، آپ کے گھر کے سامنے ایک صاحب گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور آپ ان کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں، کمپرومائز چل رہا ہے نا دونوں کا، کبھی انہوں نے آپ کے گھر کے سامنے، کبھی آپ نے ان کے گھر کے سامنے. لیکن فرض کیجئے اب کمپرومائز سے گزارا ہو رہا ہے دونوں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو اب یہاں پر قانون آئے گا کہ ہاں بھائی آپ کی گاڑی قانون کے اعتبار سے یہاں پر پارک کرنا صحیح ہے صحیح نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ میرا اتنا فرض ہے، میری اتنی ذمہ داری، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کمپرومائز ختم ہو جائے، تب پھر آتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا اتنا کام ہے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کمپرومائز اب کرنا پڑے گا، کمپرومائز حقوق کی قربانی دینی پڑے گی، گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اس کی کلاڑی سب سے پہلے اپنے ہی پاؤں پہ آ کے لگے گی، اس کی کلاڑی سب سے پہلے اپنی اولاد کے پاؤں پہ آ کے لگے گی. دیکھیے، اولاد اتنی اہم چیز ہوتی ہے، اتنا ایک فلکرم پوائنٹ ہوتا ہے کہ اولاد کو اگر دیکھیں، واقعی اگر اولاد کا خیال کریں، تو وہ ماں باپ جو ہیں وہ پوتے کے اعتبار سے، نواسے کے اعتبار سے، وہ شوہر اور بیوی بچے کے اعتبار سے، بیٹے کے اعتبار سے، اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کچھ گھر میں فساد ہو رہا ہے اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا، ہماری آنے والی نسل پہ پڑے گا، تو بہت ساری چیزیں خود بخود مر جائیں. تو بہرحال بہت زیادہ تفصیلی جواب اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. ایک اور اہم مسئلہ میوزک اور موسیقی کا ہے. آج کل حتیٰ کے اسلامی کیبل اور چینل پر بھی موسیقی کا استعمال اور اس کے انسٹرومنٹ کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے. اب اسی وجہ سے لوگ جواز سمجھتے ہیں کہ قصیدوں اور نوحوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں. آخر اس کی کیا حد ہے اور شرعی اعتبار سے کیا مناسب؟ خلاصہ میوزک کا مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی میوزک جو ہے وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کی حد کیا ہے، حد کیا نہیں ہے. اس اعتبار سے تفصیلی جواب تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ تفصیلی جواب میں گئے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تین شعبے ہیں میوزک کے. ایک خود وہ جو پڑھ رہا ہے، جو گلے سے آواز نکال رہا ہے، ایک یہ چیز ہے. ایک وہ جو انسٹرومنٹ بج رہا ہے، یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز آؤٹ پٹ، کہ وہ انسٹرومنٹ جو بج رہا ہے اس سے کیا بات، کیا آواز نکل رہی ہے، اور وہ آدمی جو پڑھ رہا ہے اس سے کیا آواز نکل رہی ہے. پڑھنا بجانا اس کو چھوڑ دیں، ابھی آپ سے متعلق نہیں ہے بات. آپ سے متعلق کیا چیز ہے، وہ تیسری بات، کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے، یا وہ فقط پڑھنے والا ہے بغیر انسٹرومنٹ کے، یا فقط انسٹرومنٹ ہے، یا انسٹرومنٹ اور پڑھنے والا دونوں مکس ہو کے آ رہے ہیں. آؤٹ پٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، چاہے اسلامک چینل سے آئے چاہے کسی غیر اسلامک چینل سے آئے، اس کا سننا ہمارے لیے کس وقت جائز ہے کس وقت جائز نہیں ہے. صحیح. تو اصل چیز ہمارے لیے کیا ہو گئی، میوزک کے انسٹرومنٹ ابھی نہیں بنے، میوزک کے انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا نہیں بنا، گانا گانا نہیں بنا، بلکہ ابھی جو ہمارا سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے، چاہے وہ صرف آواز کا ہو ایک آدمی کی گلے کی پڑھ رہا ہے ایک آدمی، یا فقط انسٹرومنٹس کچھ بج رہے ہوں، یا دونوں مکس، آواز اور انسٹرومنٹ دونوں مکس ہو کے جو آواز ہم تک آ رہی ہے. اس کے لیے تقریباً تمام علماء اس وقت جتنے معاصرین میں سے ہیں سب کے سب، وہ ایک بحث مطرب اور غیر مطرب کی چھوڑ دیجئے، معاصر علماء تقریباً سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آؤٹ پٹ جو آ رہا ہے، اگر آپ کو اس آؤٹ پٹ کے بارے میں اب تین کنڈیشنز ہوں گی، یا آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ آؤٹ پٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی گانا ہوتا ہے لہو لعب، متناسب مجالس لہو لعب، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ وہ آؤٹ پٹ، وہ آواز متناسب مجالس لہو لعب، یعنی بالکل یہ کوئی لہو لعب، کوئی گانا، کوئی بےہودہ سانگ، اس قسم کی کوئی چیز ہے، اس کا آپ کو یقین، یقین ہو گیا چاہے کیبل سے آ رہا ہو، چاہے اسلامک چینل سے آ رہا ہو، چاہے نوحہ ہو، چاہے غیر نوحہ ہو، یقین اگر آپ کو ہو گیا، یہ یقین کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزوں، تقریباً 99-98% تک اس میں آتا ہے، اطمینان بھی اس میں آئے گا، یقین یا اطمینان اگر آپ کو ہو جائے کہ صاحب یہ وہ چیز ہے کہ جو بالکل یہ گانا ہے، یہ تو کنفرم جو ہے لہو لعب ہے، اور اس کو گانا کہہ رہی ہے اور اس کے اعتبار سے متناسب مجالس سے لہو لعب ہے، تو آپ کے لیے سننا اس کا حرام. یہ کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ متناسب بے مجالس سے لہو لعب نہیں ہے، یہ کوئی گانا نہیں ہے، اور اس کو کوئی گانا نہیں کہہ رہا، کوئی بےہودہ سانگ، کوئی بےہودہ گانا، اس قسم کی چیز نہیں ہے. چاہے دیکھیے اب میں بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، چاہے آپ کو یقین ہو اس میں گٹار بج رہا ہے، چاہے آپ کو یقین ہے اس کے اندر ستار بج رہا ہے، چاہے آپ کو یقین ہے پڑھنے والا گلوکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے آؤٹ پٹ ہے. اگر وہ آؤٹ پٹ یقین ہو کہ متناسب بے مجالس سے لاو لاب ہے، چاہے اس میں گٹار نہ بج رہا ہو، کوئی ڈبا لے کے بجا رہا ہے، چاہے وہ گلوکار نہ ہو، کوئی عام لڑکا ہے، لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ متناسب مجالس سے لاو لاب ہے، تو صورت میں وہ سننا حرام. اور وائس ورسا کیا ہے کہ باوجود اس کے گلوکار پڑ رہا ہے، باوجود اس کے اندر گٹار اور ستار بج رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے، دیکھیں امپورٹنٹ چیز میں پھر بتا دوں، آؤٹ پٹ ہے آپ کے لیے عزیزوں، کیا بج رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ کا تعلق اس چیز سے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا چیز سماعت میں آ رہی ہے، کیا چیز آ رہی ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آؤٹ پٹ ایسا نہیں ہے، اس کو کوئی گانا نہیں کہے گا، تو کوئی لاہو لاب کا گانا نہیں کہے گا، کوئی اس کو انڈین سانگ نہیں کہے گا، کوئی اس کو فلمی گانا نہیں کہے گا، اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کے لیے سننا جائز، چاہے گلوکار پڑھ رہا ہو، چاہے گٹار بج رہا ہو. لیکن یہ دونوں کنڈیشنز کم ہوں گی، یعنی یا اس بات کا یقین ہونا کہ یہ آؤٹ پٹ لاہو لاب والی ہے، یا اس بات کا یقین ہونا کہ یہ آؤٹ پٹ لاہو لاب والا نہیں ہے، یہ یقین کم ہوتا ہے. اکثر اوقات آپ کے ساتھ کیا ہوگا، شک ہوگا. اکثر اوقات جب بھی آپ کے سامنے کوئی میوزک چلا، کسی نے کچھ پڑھا، اسلامک چینل سے کچھ آیا، کسی نے نوحہ پڑھا، اور نوحے کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں لوگ، تو وہ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، مولانا صاحب لگتا ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہ کوئی گانے سے مل رہا ہے. نہیں، یہ آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ شک میں. دیکھیے اچھی آواز، صوت حسن، اچھی آواز گھما کے تھوڑا سا پڑھ دینا، یہ غنا نہیں ہے. تو بہرحال غنا کی بحث میں جائے بغیر آؤٹ پٹ اہم. اکثر اوقات ہمیں کیا ہوگا، شک ہوگا کہ کیا یہ آؤٹ پٹ جو ہے یہ لہو لعب والا ہے یا نہیں. جب شک ہو تو شک کا ایک قانون ہے کہ پھر اس صورت میں آپ کے لیے نہ تحقیق کرنا واجب، اور نہ اس کو ترک کرنا واجب، آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو پس جہاں جہاں آپ کو شک ہے کہ یہ لاؤ والا بنا یا نہیں بنا، آپ کے لیے اس آؤٹ پٹ کو سننا جائز ہے، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اندر گٹار بج رہا ہے، چاہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر گلوکار جو ہے اس کو گا رہا ہے. تو یہ ہو گیا موسیقی کا ایک، اس سے زیادہ خلاصے کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا. سوال یہ، اقتصادی مشکلات کے سبب بہت سے نوجوان اچھی جاب کے حصول کے سلسلے میں بینک میں نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیا ہر قسم کے بینک میں نوکری جائز نہیں؟ بالخصوص آج کل کچھ بینک اپنے نظام کو اسلامی بینکاری نظام پر تصور کرتے ہیں. اولاً تو وہ نہیں معلوم کس طرح سے، اولاً تو وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، نہیں اہل سنت کے مطابق ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال جو خلاصہ ہے سوال کا وہ یہ کہ صاحب ایک آدمی جو ہے وہ بینک میں جاب کرنا چاہتا ہے. بینک کے اندر دیکھیے سوال بہت، اس کا جواب تفصیلی جواب ہے اس کا، اور میرے خیال میں بہت سارے مومن جانتے ہیں اس کے جواب کو. میں فقط اشارہ کر دیتا ہوں کہ بینک میں جاب کرنے کا مسئلہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ، ہر وہ جگہ، ہر وہ جاب کے جس کے اندر آپ اس انٹرسٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ مثلا آپ اس فائل کو کہ جس میں انٹرسٹ کا اکاؤنٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے کلرک ہیں اور لے جا کے اس کے مینیجر کی ٹیبل میں رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے. تو سوچ لیجئے اس میں کیشئر بھی آ گیا، مینیجر بھی آ گیا، ہر قسم کے لوگ آ گئے. بعض افراد یہ فرماتے ہیں کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو بینک کا ہے وہ اس سے مستثنا ہے. مثلا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے مراد کہ وہ جو بینکس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ بلڈنگ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض وہ ڈپارٹمنٹ کے جو ایل سی ڈپارٹمنٹ ہیں، بلٹی وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جس میں سود کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، ایک سامان آتا ہے اس کو چھڑوایا جاتا ہے، اس میں کوئی وہ صرف اپنے ویئر ہاؤس کا جو ہے وہ ایک آپ سے ایک اجرت مانگتے ہیں جو انہوں نے رکھا اس میں اپنے اسٹور روم کے اندر یا ویئر ہاؤس کے اندر، اس کی اجرت مانگتے ہیں. اس میں اس ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ہیں کہ جس میں کوئی سود وود کا لین دین نہیں ہو رہا، اور لین دین نہیں سود کے معاملے میں کوئی کمک اور مدد نہیں ہو رہی براہ راست، تو اس صورت میں اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں. اب اگر مجبوری ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا چیز زیادہ ہے. دیکھیے ایسا تو بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی حرج اور مرج کا شکار ہو جائے، موت اور زندگی کا سوال پیدا ہو جائے. اگر موت اور زندگی کا سوال پیدا ہو گیا، ایسی کوئی صورت آ گئی جو بہت ریئر ہے، ذرا سے نزلے اور زکام سے موت اور زندگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. واقعی اگر موت اور زندگی کا سوال آ گیا ہے، حرج اور مرج، حرج شدید آ گیا ہے، اس صورت میں اس حد تک کہ یہ حرج جو ہے دور ہو جائے، اس پیریڈ تک اور اس حد تک مجبوراً جاب کیا جا سکتا ہے. لیکن میں بتا دوں وہ حرج اور مرج والی صورتحال اتنی شدید زحمت، پھر کہیں جا کر، یعنی میں پھر لفظ کہہ دوں موت اور زندگی والی کیفیت آ جائے. اس لیے کہ دیکھیے اس کا قانون یہی ہے کہ اگر حرج اور مرض، میں مثال دے کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حرج اور مرض سے مراد کیا ہے. یہاں پر ایک آدمی ہے، سامنے اس کے جو ہے وہ ایک کتا جو ہے مرا پڑا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو کتا، اگر وہ نہیں کھائے گا اس کتے کو تو وہ مر جائے گا. تو یہاں پر کیا اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اب واجب ہوگا کہ اتنی مقدار اس کے گوشت کی کھا لے، اگر کھا سکتا ہے، کہ اس کی زندگی بچی رہے. تو یہی تقریباً اپلیکیبل ہوگا اس مسئلے کے اندر. ایسی اسٹیج اور ایسی کنڈیشن ہے تو پھر جائز ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملے یہاں سے نکلنے کا، یا جیسے ہی وہ حرج اس کا دور ہو جائے اس جاب کو چھوڑ دے. باقی جو اہل سنت کے بینک ہیں اور یہ سب ہیں، ان کا بھی سلسلہ نہیں چلے گا. اہل سنت کے بینک ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اگر اس میں سود کا کام ہو رہا ہے تو اس میں جاب کرنا حرام رہے گی. آپ میرے خیال میں یہیں بیٹھ جاتے زیادہ اچھا ہوتا. خواتین سے چیٹنگ کے بارے میں متضاد رائے سننے میں آئی ہے، اس سلسلے میں شہید کی صحیح رائے کیا ہے؟ جو آخری اطلاع مجھ تک آئی، مجھے بھی پہلے یہ اطلاع ملی تھی اس قسم کی، دیکھیے وہی ہے جو نامحرم کے ساتھ گفتگو کا مسئلہ ہے کہ اگر حرام میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں تو صورت میں حرام رہے گا، حرام میں مبتلا نہیں ہو رہے تو حرام نہیں رہے گا. لیکن بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے دھوکے اس میں ہوتے ہیں، یعنی مجھے مت کہیے گا کہ مولانا اچھا آپ کو بڑے دھوکے ہوئے ہیں اس میں، نہیں جس طریقے سے سوال آتے ہیں لوگوں کے، جس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے لوگ حکایات بیان کرتے ہیں، تو بہت زیادہ اگر ضرورت ہے کیوں چیٹنگ کی جائے، ضرورت کیا ہے؟ آج کل ویسے ہی اتنا بھی اتنے سوال آ رہے ہیں، وہ بینک کی جاب نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہا تو چیٹنگ کے لیے ٹائم مل رہا ہے، گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے چیٹنگ کرنے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے چیٹنگ جو ہے یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بلا ضرورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین سے، اور اگر حرام میں ملوث ہونے کا احتمال نہیں ہے، حرام میں پتہ ہے نہیں ملوث ہوں گے، فقط ایک بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے پبھی چلتا ہے اتنا، یعنی اتنا آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آگ اور کاغذ یہ دونوں جتنے قریب ہوں گے اتنا خطرہ بڑھے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم بڑے پکے مومن ہیں بس اس کا مطلب ہے گئے، ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے گئے، آپ کو سب کچھ ہو چکا، لہذا جتنا دور رہا جائے بہتر ہے۔ دیکھیے ایک ہوا چلی ہوئی ہے یہاں پر مکس گیدرنگ کی، کو ایجوکیشن کی، سارے مسائل جو چل رہے ہیں، میں نے تقریر بھی کی اس کے اوپر، لہٰذا وہ بات نہیں کہنا چاہتا، غلط فہمی ہے ساری ہے۔ یہ جو بعض ہمارے جو انٹلیکچوئلس اور بعض ہمارے جو کہتے ہیں کہ ذرا آزاد ذہن کے، گھٹے ہوئے ذہن کے لوگ نہیں ہیں، ذرا اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی فکر رکھتے ہیں، تو یہ بات وہ یاد رکھیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ صاحب جتنا تم بچے کو منع کرو کہ شیشے پہ پتھر نہیں مارے، وہ جا کے پتھر مارے گا، اور لہٰذا جو جتنا آپ روکیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا کو ایجوکیشن کر دیجئے، بھائی کیا ایسا حوالہ، کیا کون سا ایسا جن بھوت پریت آ رہا ہے، بٹھا دیے ساتھ، وہ دیکھے گا لڑکی کو، لڑکی اس کو دیکھے گا، ختم بات۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، یورپ جو ہے اسی کی مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو قیاس نہیں کر سکتے آپ بھوک سے۔ یورپ میں پورا ایک نظریہ آیا تھا کہ انسان، یہ پورا ایک قانون آیا تھا کہ انسان کا جب یہ حق ہے کہ وہ کھانا گھر میں بھی کھا سکتا ہے، ریسٹورینٹ میں بھی کھا سکتا ہے، تو پھر جب کھانے کی بھوک ہر جگہ مٹا سکتا ہے تو وہ والی بھوک بھی ہر جگہ مٹا سکتا ہے، یہ باقاعدہ تھیوری آئی تھی، اور اس بنیاد پر بہت کچھ ہوا۔ غلطی یہیں پر تھی ان لوگوں سے، جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ یہیں پر ہوئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے قیاس کر دیا تھا عام کھانے کو، عام بھوک کو، اس بھوک کے ساتھ۔ یہ وہ بھوک ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب انسان بڈھا ہوتا ہے تو دو قوتیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، دو باتیں، دو صفتیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک شہوت اور ایک حرص، مال سے محبت اور شہوت۔ جیسے بڈھا ہوتا ہے امام فرماتے ہیں دو قوتیں جوان ہو جاتی ہیں، تو امام بھی فرماتے ہیں اور تجربے میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ان کو اجازت دے دیں، یہاں رک جائیں گے، آگے بڑھیں گے، وہ اسٹیج آ جائے گا، رک جائیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، وہ اسٹیج بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر ایسی واہیات صورتحال سامنے آئے گی اسی بھوک کو مٹانے کی کہ جس کا انسان تصور کرتے ہوئے لرستا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ صاحب کو ایجوکیشن کر دی جائے، مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل انتہائی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ مولا نے فرمایا ہے چوتھے امام نے کہ اگر تم نے ان کو قریب کیا تو معاشرے میں، اب یہ امام فرماتے ہیں، معاشرے میں ایسی بیماری اور ایسی وبا پھیلے گی کہ جس کا پھر تم علاج نہیں کر پاؤ گے۔ آج یورپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، امام نے، چوتھے امام نے فرمایا تھا، میں کئی مرتبہ وہ روایت بھی پڑھ چکا ہوں یہیں سولجر بازار میں، کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو دور رکھو، اس لیے کہ جتنا یہ قریب جائیں گے ایسی بیماری پھیلے گی معاشرے کے اندر جس کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا، کوئی لگام نہیں ہوگی تمہارے پاس، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو چیٹنگ اگر احتمال نہیں ہے حرام میں ملوث ہونے کا، پتا ہے کہ حرام میں ملوث نہیں ہوں گے، فقط آپ نے کچھ امپورٹنٹ نوٹس لینے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں امپورٹنٹ فیکٹرز کے اوپر، کمپنی کے کچھ مسائل ہیں، اسٹڈی سے متعلق کچھ مسائل ہیں، فبیا چل سکتا ہے، لیکن مشورہ یہی ہے کہ یہ بھی تو بتائیے نا کہ سارے نوٹس اس خاتون سے لینے ہیں، سارے وہ مشورے ان خاتون ہی رہ گئی ہیں لینے کے لیے، وہ جتنے بےچارے لڑکے بیٹھے ہوئے ایک سے ایک انٹیلیجنٹ، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جی وہ لیڈیز کا جرنل جو بنا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بےوقوفانہ باتیں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں، میرا مشورہ یہ۔ اچھا اس میں صورتیں بھی دے دی انہوں نے، خواتین رشتے دار سے چیٹنگ وہی قانون، اپنے کلاس فیلو سے تعلیم کی عمر میں ڈسکس وہی بات، فقط وقت گزاری کے لیے کسی بھی خاتون سے، نہیں تو چھوڑ دیجیے یہ وقت گزاری، تو نہیں یہ تو بالکل نہیں ہے، چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ احتمال نہیں، احتمال ہے اس میں، بہت کبھی احتمال ہے۔ وقت گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب وقت گزاری؟ کیا باتیں کرنی ہیں؟ کیا کھایا، کیا پیا ہے؟ نہیں، ایسی باتوں سے وقت نہیں گزرتا ہے، وقت پھر گزرتا ہے بہت اچھی باتوں سے جہاں سے بہت بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بارہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا چیٹنگ کا نہیں شریعت کا. جی ہاں سوال کیجیے بسم اللہ. اس کا مطلب آپ ایب نارمل ہیں معذرت کے ساتھ. میں بہت معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا, میں کہیں حرام نہ ہو جائے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں تو اتنا متق ہوں, سنیے توجہ کے ساتھ اس بات کو بالکل توجہ کے ساتھ. ایک آدمی کہتا ہے میں اتنا متق ہوں لیڈیز کے سامنے جا رہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ایب نارمل ہے. چیک کروائیں اپنے آپ کو جا کے. وہ نہیں, میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے اب نارمل ہے کہ خدا نے نیگیٹو پازیٹو ریپلشن رکھی ہے ان دونوں کے درمیان. آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, آپ چلے چھوڑ دیے بران, میں کھڑا ہوں اسٹاپ پہ. نہیں مولانا صاحب کیسے کھڑے ہمارے کو ہوتے ہوئے آپ اسٹاپ پہ؟ نہیں ہوں اسٹاپ پہ, ہوں اسٹاپ پہ کھڑا ہوں میں. اور اس کے بعد ایک صاحب گزرے, 10 آدمی گزر جائیں گے مجھے احساس نہیں ہوگا, ایک خاتون گزریں گی یقیناً ایک ریپلشن ہوگی. یہ فطری چیز ہے, یہ فطری امر ہے. جو کہتا ہے ایسا مجھے نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو اپنا علاج کرایا جا کے. ہو تو لہٰذا یہ سوچ کے کہ وہ بت میرے سامنے کھڑا ہے یا وہ اتفاق سے شرعی مسئلہ ہے, بت کو دیکھ کر بھی. تو خیر بہرحال اس سے زیادہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایسا نہیں چلے گا اس میں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور یہ سب چیزیں, یہ ہے فطری چیز ہے. سوال, مکس گیدرنگ کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ سلسلے میں بھی کئی رائے موجود ہیں, یعنی کیا دینی مخلوط پروگرام بھی جائز یا مناسب نہیں خاندانی پروگرام کے حوالے سے, گھریلو خوشی شادی. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے یہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اوٹ پٹان, جس طریقے سے مکس گیدرنگ کے ذریعے سے کزنز آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, سوالات ایسے ہیں تو جوابات بھی ایسے مجھے دینا پڑ رہے ہیں. اس وقت جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے والدین کے لیے, کزنز کے درمیان نامشروع روابط کا ہے. کزنز کے درمیان یہ بیماری بہت جلدی پھیل رہی ہے اور فعل حرام ہو رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ اسی مس گیدرنگ کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا کیبل لگانا صحیح ہے؟ صحیح ہے, صحیح, پر پھر کیا کیا ہو رہا ہے؟ تو لہذا دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہیں پر آپ کیا کہتے ہیں, نب دا بٹ الحمدللہ صحیح انگلش پڑھی میں نے, نب دا بٹ. اب اسی وقت یہ انگریز کہتا ہے ہم بڑی تعریف کرتے ہیں, اور مولوی گئے دیکھا گھٹے ہوئے دماغ کے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نب دا بٹ, آپ مکس گیدرنگ کی جو بھی تعریف ہو آپ دیکھ رہے ہیں, جو بھی تعریف ہو, دیکھیں شریف لوگ اگر بیٹھے ہیں, لیکن اگر کوئی مکس گیدرنگ کی جو بھی تعریف ہو میں وہ تعریف نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات کو میں بیان کروں. ہے مکس گیدرنگ کی صورتحال, ہے مکس گیدرنگ کا جواز, لیکن حتیٰ دینی پروگراموں کے اندر بھی مجھ تک رپورٹ پہنچی ہے, بےہودگیاں ہوئی ہیں, ریکارڈ ہوئی ہیں, فحش حرکتیں دینی پروگرام کے اندر ہوئی ہیں با حجاب خواتین کے درمیان اور اچھے داڑھی رکھنے والے معصوم معصوم سے نوجوانوں کے درمیان ہوا ہے. دینی پروگرام کے اندر بےہودہ حرکتیں ہوئی ہیں جو شاید کالج کے کسی اس میں بھی نہیں ہوتی ہوں گی. پہنچی ہے مجھ تک رپورٹ. مکس گیدرنگ جتنا ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کریں. ہاں ایک جوائنٹ فیملی ہے, جوائنٹ فیملی کے لیے مسائل ہیں, وہ ایک الگ صورتحال ہے, وہ مکس گیدرنگ نہیں ہے, وہ ایک الگ مسائل ہیں, اس کے الگ قوانین ہیں. لیکن شادی بیاہ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ بن سور کے آتی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ چار مجھے دیکھیں تو ایک تو پسند کرے گا. دیکھیے بہت سخت باتیں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کسی مجلس میں گئی, بہت معذرت کے ساتھ برا مت مانی کا, دیکھیے ایک خاتون جو تھی, اب ماتم ہو رہا ہے لڑکیوں کے اندر خواتین کے اندر, وہ ماتم کر رہی ہیں, اور ایک خاتون ایک بالکل ینگ اور وہ باہر آ کے ماتم کر رہی ہیں, باہر لوگ کھڑے ہیں اور زور زور سے ماتم کر رہی, دو ہاتھ کا ماتم کر رہی ہیں. تو ان خاتون نے ان کا کاندھا پکڑا, کہا جاؤ اندر جاؤ تو بھی رشتہ ہو جائے گا, تو تمہیں کیا ضرورت ہے باہر آ کے ماتم کرنے کی, کیا ضرورت ہے نوجوانوں کے سامنے اس طریقے سے ماتم کرنے کی, کون سا ماتم ہے, کون سا طریقہ ہے؟ تو بھائی دیکھیے مکس گیدرنگ شریعت پہ کوئی باقی نہیں رہتا ہے کہ سب معصوم معصوم پیارے پیارے اچھے اچھے, نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ابتدا ہے وہ بہت معصومانہ ہوتی ہے، ابتدا بی بی سی کے نام پہ لگتا ہے کیبل، ابتدا میں سی این این کے نام پہ لگتا ہے کیبل، البتہ وہ سی این این اور بی بی سی بھی کیا مہلکہ خیز چیزیں وہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن خبروں کے نام پر، ڈسکوری کے نام پر، سائنس فکشن کو، سائنس کوئی چیز ایسی کہ جس سے ہمیں علمی نالج ہو جائے اس کے نام پر، تو بات جواز کی نہیں ہے فقط عزیز و یاد رکھیے، معاشرے کو. ہمارے ایک استاد تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ طالب علم جو دینی طالب علم ہیں، حتیٰ وہ کہتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، انہوں نے بالوں کی کٹنگ کیسی کروائی ہے، اس لیے کہ عرف طلبگی بگڑنا نہیں چاہیے، عرف حوزوی بگڑنا نہیں چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے. تو بہرحال مس گیدرنگ سے تو بہرحال دور رہیے. کیا انکم ٹیکس میں چوری جائز ہے؟ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو میرے حالات خراب ہو جائیں گے. اگر متا کرنا ممکن ہو، وہی آواز، اگر متا کرنا ممکن ہو مگر بہت زیادہ مشکل اور فلاں کام، چھوٹا والا گناہ، چھوٹا ایک گناہ، چھوٹا تو نہیں کہوں گا میں اس کو، گناہ، فلاں گناہ کرنا بہت آسان ہو، پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ متا کرنا ممکن ہو مگر بہت زیادہ مشکل ہو، تو یہ پہلے تو مجھے سمجھائیے ممکن اور مشکل جم کیسے ہو گیا، یہ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ متا کرنا ممکن ہو مگر بہت زیادہ مشکل ہو. دیکھیے بھائی، بات یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے معاشرے کا عرف ایسا نہیں ہے کہ حتیٰ اگر آپ مشہور ہو گئے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں سنت پہ بہت عمل کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کی ازدواجی زندگی تو کیا بنے گی، ان کا رشتہ جو ہے وہ بھی ٹھکرا دیا جائے گا. اور ایک آدمی جس نے کبھی بریانی کھائی نہ ہو تو صبر کر لیتا ہے، جس نے ایک دفعہ کھا لی دوبارہ کھانے کے چکر میں رہتا ہے. اب خود بتا دیا مشکل ہے، دوسرا حل وہ دوسری چیز بتا رہے نہیں، وہ دوسری چیز تو بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے. نوجوان آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، بڑے گناہ سے بچنے، چھوٹے نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ نہیں، کچھ نہیں. تو آج ایسا نہ ہو آپ سمجھیں کہ میں حرام کا ڈنڈا لے کے آیا ہوا ہوں، نہیں، بات یہ کہ مسائل ایسے ہیں، غلط فہمیاں نہ ہوں. دیکھیے ماحول، حالات، اور سب سے بڑی بات آپ کے معاشرے کی ایکسیپٹینس، انشاءاللہ یہ میں نے صحیح بولا کہ آپ کا معاشرہ اس چیز کو کتنا قبول کر رہا ہے. میں دیکھیے خود اپنے آپ سے سوال کیجئے، بہت معذرت کے ساتھ، میں ان سے نہیں کہہ رہا جنہوں نے سوال کیا، میں ایک جنرل سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں صاحب جن کا ہماری بہن سے رشتہ ہونے والا ہے بہت زیادہ اس کام میں مشغول رہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے سوچیے، خود سوچیے. تو لہٰذا ماحول ایسا نہیں ہے. ہاں جہاں ماحول دوسرا ہو، جہاں پہ حالات ایسے نہ ہوں، جہاں پر یہ کوئی تہمت نہ سمجھا جاتا ہو، جہاں پہ کوئی یہ، میں نے کیا کہا سگریٹ کے بارے میں؟ سگریٹ کو میں نے حرام تو نہیں کہا، لیکن میں نے کیا کہا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ، آپ کا مستقبل جو ہے، آپ کی شہرت اور آپ کی عزت، آپ کا وقار اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے میں اچھی نگاہوں سے آپ دیکھے نہیں جائیں گے. اور اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ اپنی شخصیت کو آپ برقرار رکھیں. دیکھیے آپ نے توزیع مسائل کا وہ مسئلہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، کہ جس میں ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، ایک آدمی پانی دے گا مگر پتا ہے کہ بعد میں احسان جتلائے گا اور صرف وہیں سے پانی ملے گا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اپنی شخصیت کو بچاؤ، کسی کے احسان تلے مت جاؤ، اور تیمم سے وضو کرو، شخصیت، اپنا وقار. اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ویلیو کو نہ سمجھے اس کے شر سے بچو. انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ انسان بے حیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اور معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے اور اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی عظمت اسلام چاہتا ہے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں. تو ٹھیک ہے اگر یہ سب ہوتا ہے، لیکن آپ کی اطمینان رکھیے کہ عزت باقی نہیں رہے گی، مشکل تو آپ نے ویسے ہی لکھ دیا ہے. میں متا کر سکتا ہوں مگر لوگوں کے تانے سے ڈرتا ہوں، پھر کیا کروں؟ بھائی جواب میں نے دے دیا اس کا. نوجوان افراد کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ماسٹربیشن کا ہے، یعنی فلاں فلاں نوجوان طبقہ اس بیماری سے کس طرح دوری اختیار کرے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب اس معاشرے میں جو ہمارے سامنے ہے، مبتلا بے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز بہت ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے. میں آپ کو مثال دوں، اسٹینلیس اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، شرط یہ کہ لوہے کی چھری ہو. آپ کہیں گے صاحب وہ معاشرے میں اسٹینلیس اسٹیل اتنا زیادہ ہو گیا، چھری اتنی زیادہ آ گئی ہے، کوئی اور چھری ملتی نہیں ہے. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے کی غلطی ہے، اسلام اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ آپ نے خود غلطی کی ہے. اسی طریقے سے اگر معاشرہ اس جگر پہ چل رہا ہے کہ اب انسان جو ہے ان مسائل کے اندر، تو دیکھیے اس کا ایک مولویانہ جواب تو یہی ہے، سب سے پہلا جو آپ جانتے ہیں کہ میں شادی کر لیں. اس لیے کہ شادی کے لیے یہ گناہ نہیں ہے کہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے. حرام نگاہ اگر اس کو ڈالنے کی عادت پڑ رہی ہے نا محرموں پر، تب بھی وہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ازدواج کرے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، جو مسائل میرے پاس آتے ہیں اس کے اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے اور یہ شکایتیں خواتین کی جانب سے آئی ہیں کہ حتیٰ شادی کے بعد بعض لوگ بری عادتوں سے دور نہیں ہو رہے، چاہے وہ کیبل اینٹینا کی صورت میں ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہو. شادی ہو گئی ہے، حلال صورتحال موجود، لیکن پھر بھی حرام میں. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں روایت میں آیا تھا کہ ظہور کے زمانے سے پہلے تم دیکھو گے کہ جب انسان گھر سے چلے گا تو غیر مومن، باہر آئے گا تو مومن. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، گھر میں کیسے غیر مومن، گھر میں کیسے ایمان رخصت ہو گیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ رات بھر ایمان گیا، باہر آئے چہرے پر داڑھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لہٰذا عزت رکھنی ہے، اور پھر دوبارہ سے توبہ تلا اور خدا کے سامنے استغفار، ایمان آ گیا. پھر گھر میں گئے، رات گزاری، حلال ہے سب کچھ لیکن حرام پہ گزارا ہو رہا ہے، حلال موجود ہے لیکن حرام پہ گزارا ہو رہا ہے. تو دیکھیے یہ جو صورتحال ہے، یہ ایک معاشرے کی بہت بڑی ایک الجھن ہے، بہت بڑی پریشانی ہے. اس کا علاج جو ہے میں نے غالباً بیان بھی کیا تھا، بعض صورتحال جو ہیں اس کی میڈیکلز ہیں، میڈیکلی بھی بعض اس کے بارے میں ڈاکٹرز مشورے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے آپ اجتناب کر سکتے ہیں. بعض اب باتیں جو ہیں، میں سوال جب اتنا اوپن کیا گیا تو جواب بھی مجھے اوپن دینا پڑ جائے گا، کیونکہ مسئلہ واقعی بہت عجیب و غریب ہے. یہ ایک تصور تو ذہن سے نکالنے کے چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل حرام رہے گا، ایسا کچھ نہیں. دوسری بات یہ کہ جو ظاہری اعتبار سے چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان غصہ آتا ہے ایک آدمی کو تو وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائے، وہ ایسی غذائیں نہ کھائے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایک صورتحال ہے، یہ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. تو میڈیکلی اعتبار سے تو بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، نفسیاتی اعتبار سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، روایات کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں. اہم ترین چیز جو اس کا ہتھیار ہے، اگر کوئی چاہتا ہے خدا نخواستہ اللہ یعوذ باللہ اس بیماری کے اندر ملوث ہے اور اس کا علاج چاہتا ہے، دیکھیں شادی، لیکن نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اتنی آسانی سے مولویانہ جواب دے کے چلے آتے ہیں شادی کر لو، شادی کرنا کوئی کھیل تھوڑی آسان تھوڑی ہے. تو دیکھیے پھر اگر آپ سیریس ہیں کہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں، تو اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میڈیکلی جو بعض چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی غذا کھانا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہو، بہت زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال نہ کرے انسان. سائیکولوجیکلی یہ کہ انسان جو روایت میں بھی آیا ہے، سب سے زیادہ اس کام کے اندر جو چیز سبب بنتی ہے، مؤثر بنتی ہے، وہ ہے خیالات. اور خیالات بنتے ہیں نگاہ کے ذریعے سے، ایون خواب بھی جو انسان کا ہے وہ نگاہوں کے ذریعے سے بنتا ہے، جو دیکھتا ہے منظر وغیرہ. النظر الی الاجنبیہ سہم من اسہام الشیطان، کہ نامحرم کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، 1400 سال پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی، 2009 میں بھی. نامحرم پر جتنا ہو سکتا ہے اس سے اجتناب کریں، ایون ٹی وی کے اندر، ایون جائز مقامات پر چہرے کی جانب نہ دیکھیں آپ، نمبر ون. نمبر ٹو، نوجوان اپنے خیالات کو کبھی سرخ پر لے کے نہ جائیں اور یہ سوچ کے لے کے نہ جائیں کہ ابھی لے کے جاؤں گا کچھ دیر کے بعد ریورس گیئر، نہیں نہیں جائیں اس طرف، واقعا وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں اس سے. نمبر ون، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھیں. انٹرنیٹ پہ اگر بیٹھتے ہیں تو ایسی سائٹ کا انتخاب کریں کہ جس میں اس قسم کی بےہودہ تصویریں نہیں آتی ہیں ای میل میں، ان باکس میں. اب مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ گوگل کے اندر غالباً جو تھا اس کے ان باکس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں آتی تھیں بےہودہ، کہ آپ اس کا ان باکس اگر آپ کھولتے ہیں اپنا ان باکس ای میل کا، تو اس میں کوئی چیزیں نہیں آتی ایسی. تو کوشش کریں. میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے میگزینز، ایسا ٹی وی، ایسے ڈرامے، میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں، حتیٰ ایسی نیوز کاسٹر، مولانا نظر جھکا دیں کیا کریں، کچھ نہ کریں، کوئی واجبات تھوڑی ہیں آپ کے لیے. دو روپے کا اخبار پڑھے بغیر بھی آپ بہت اچھے سیاست دان ہیں. تو نگاہ، اپنی نگاہ کو بچائیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی نگاہ کو بچائیے، نامحرم سے بچائیے نگاہ کو. اور یہ مشورہ دیکھیے، میں بتا دوں آپ کو بالکل پوری گارنٹی کے ساتھ کہ یہ مشورہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے میرا، یہ مشورہ صرف غیر شادی شدہ افراد کے لیے نہیں، شادی شدہ افراد کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ میڈیا اتنی بےہودگی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ بہت عجیب و غریب سائیکولوجیکل مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کو ڈسکس بھی میں کر سکتا ہوں یہاں پر. تو نگاہ سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے، تصور، خیال اگر اس طرف جا رہا ہے اس کو بچائیں. آئمہ نے فرمایا ہے کہ وہ والی حکایتیں اور قصے جس میں اس فعل حرام کا کوئی واقعہ ہو، ہے نا بہت سارے اخلاقی واقعات کہ وہ عابد گیا اور وہ فلاں نامحرم آ گئی، حتیٰ آئمہ نے فرمایا کہ اس کو کم سے کم ذکر کرو، اس لیے کہ یہ انسان کے دل میں خیالات لے کر آئے گا، مگر بہت زیادہ ضرورت ہو جائے اشارتاً آگے بڑھ جائے. تو خیالات آدمی اپنے دور رکھے، نگاہ کو اپنے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور دیکھیے، میں نے یہاں پاک محرم میں پڑھا تھا کہ حیا، خدا سے حیا کرنا سیکھے انسان. یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں نا، حیا کی وجہ سے پہنتے ہیں. یہ جو مہمان کے سامنے غذا لا کے رکھتے ہیں، اپنی حیا کی وجہ سے رکھتے ہیں. جو بے حیا ہوتا ہے وہ مہمان کی عزت نہیں کرتا، یہ روایت کے اعتبار سے. حیا ہے جس کی وجہ سے انسان گھر آئے مہمان کی عزت کرتا ہے، چاہے دشمن کیوں نہ ہو. بے حیا ہوتا ہے وہ انسان کے جس کے گھر میں آ جائے اور وہ کہے کہ جاؤ دیکھو تمہارے گھر والے آئے ہیں، ہوتا ہے نا وہ، میرے گھر والے تیرے گھر والے. بے حیا ہے آدمی، اس کے گھر میں مہمان آیا ہے اور اس کی حیا انتہائی امپورٹنٹ ہے عزیزو. حیا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت. کیا کچھ امام فرماتے ہیں، لا حیا من لا حیا لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے، نہیں ایمان اس کے پاس جس کے پاس حیا نہیں ہے. حیا از خدا، معاشرے سے حیا ہے لباس پہنتے ہیں، معاشرے سے حیا ہے گندی باتیں نہیں کرتے، معاشرے سے حیا ہے نظریں جھکا لیتے ہیں. خدا سے حیا ہے یا نہیں ہے، تنہائی میں چیک ہوتی ہے، خلوتوں میں چیک ہوتی ہے. خدا سے کتنا انسان باحیا ہے، خدا سے کتنی شرم کرتا ہے، کب کرے گا جب پتا ہے کہ خدا کون ہے. پتا ہی نہیں خدا کون ہے، سوچا نہیں خدا ہے، سوچ نہیں، نہیں واقع نہیں سوچتا کوئی. خدا، اللہ، خالق، عظیم، خدا کو بلا دیتا ہے انسان. تو خدا سے حیا کرنا سیکھے انسان، تصور ملائے جتنا ہو سکتا ہے. نہیں تھکے گا، نہیں تھکے گا، شیطان بہکائے گا تھک جاؤ گے، نہیں، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا. ہر وقت سوچیں خدا دیکھ رہا ہے مجھے، مجھے خدا دیکھ رہا ہے، مجھے خدا دیکھ رہا ہے. حیا غذاؤں کے اعتبار سے میں نے بتا دیا. دعا، جتنی ہو سکتی ہے دعا کریں خدا سے، ہر چیز میں دعا کی، یہ بھی ایک بیماری ہے، پریشانی ہے، دعا کریں. اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے، ممکن ہے تو اس کا علاج، میں کہہ رہا ہوں مکمل علاج شادی نہیں ہے، اس لیے کہ شادی شدہ افراد کی شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی نصف ایمان تو بچ گیا الحمدللہ، اب انٹرنیٹ بھی بسم اللہ، اب کیبل بھی بسم اللہ، اب سپر مارکیٹ میں بھی بسم اللہ، اب کہیں صدق اللہ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو واقعی بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. تو ہر آدمی جو اس کی جانب کوشش کرے. مجھے ٹائم تو نہیں بتایا گیا کہ مجھے کب تک یہ پڑھنا ہے، کب تک سوالات کے جواب دینے ہیں. مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، میں تو بیکار آدمی، بیکار نہیں ہے میرے پاس سوال. بعض اوقات والدین شادی کے لیے رضامند ہوتے ہیں، لیکن لڑکا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پہلے اپنے کیریئر بنا لوں پھر شادی کروں، نتیجے کے اندر وہ معاشرتی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی پھر شادی کرے وہ، غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں اس کے لیے. والدین کہیں شادی کرو، لڑکی بھی مثلا موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، میں پہلے بن جاؤں. بھائی خدا کہہ رہا ہے تمہیں بنا دوں گا میں، خدا کہہ رہا ہے تم شادی کرو، وہ اپنے حصے کا لے کر آئے گی. بسم اللہ کرو، توکل کرو، بھروسہ کرو خدا کے اوپر. اور اس نیت سے بھروسہ کرو گے تو خدا تمہیں ترقی دے گا، اور اس نیت سے آگے بڑھو گے شاید وہ ترقی بھی نہ ملے. تو بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ وکارڈ نہیں پڑتی، کچھ نہیں ہوتا ہے. تھوڑی بہت یقیناً دیکھیں، تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا، ساری بات ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ میکسیمم میکسیمم سب مل جائے، نہیں، میکسیمم میکسیمم کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی چیز میکسیمم نہیں ملتی ہے. تو لہٰذا تھوڑا بہت جو ہے آپ اس میں کمپرومائز کریں، تھوڑا آپ کو جو ہے ترقی تھوڑی سی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چیئرمین نہیں بنیں گے آپ، کیا ہوگی، قیامت آ جائے گی، کوئی آپ کا ایمان محفوظ ہے. تو شادی اگر ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے وہ کیریئر وغیرہ کا مسئلہ ہے. کیریئر کا مسئلہ کیا ہے؟ کیریئر کا مسئلہ یہ کہ ہم کو شیطان نے وسوسے دیے ہوئے کہ جناب شادی کر لو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنے والی جو وائف ہے ان کو سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو میں محنت کر رہا ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ مسائل ہیں، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا بالکل بھی، میں جاؤں وہاں جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی باتیں سمجھا دیں ان کو، تاکہ ان کے بھی ذہن میں رہے کہ بھائی یہ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان شاء اللہ خود ہی آپ کو بنا لیں گے. شاعری کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں کہتا. یعنی غزلیں پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ نہیں، پسندیدہ عمل نہیں ہے. غزلیں جو ہوتی ہیں اس کا موضوع ہی عورت ہوتا ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ فتنے کی اور فساد کی جڑ ہے. چھوڑ دیں ان چیزوں کو، حرام حلال کی بحث میں نہیں کر رہا ہوں. اپنی تہذیب نفس چاہتے ہیں تو ان فضولیات سے اپنے آپ کو چھڑوائیے. اور یہ چیزیں، یہ گانا، یہ موسیقی، یہ غزلیات، یہ اشعار، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت کمک کرتی ہیں ان تمام گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا ہے. کچھ اپنی سوچ رکھنے والے افراد نوجوانوں کے تفریح پروگرام پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ دینی سوچ رکھنے والے افراد نوجوانوں کے تفریح پروگرام پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں وقت کا ضائع کرنا سمجھتے ہیں. کیا واقعی دین میں تفریح کی اجازت نہیں؟ تو پھر آپ نے شروع کیوں کیا یہ تفریح پروگرام؟ ہے اجازت، لیکن کچھ باؤنڈریز کے ساتھ اجازت ہے دین میں تفریح کی، لیکن تفریح کے نام پر حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں. اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کا اتنا تفصیلی میں جواب دے پاؤں. سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق امام کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوئی ہوگی جو نماز کو کمتر سمجھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے؟ کیسے امام اپنے ان ماننے والوں کی شفاعت کر دیں گے جو عملی میدان میں محنت نہیں کرتے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو جاب کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے، کیا مطلب عملی میدان میں محنت نہیں کرتے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا خفیف سمجھتا اس کو شفاعت نہیں ہوگی؟ تو عملی میدان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سوال آپ کا مجمل ہے میرے لیے. کیا اگر کوئی مومن غریب ہو، بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ فون پہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے. 11 بجے تک وقت ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی. ایسے لکھا تو میں نے ایسے ہی پڑھ دیا بھائی. یہ سوال ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، کیا اگر ٹائم کیا ہو رہا ہے بتائیے، کیا اگر کوئی مومن غریب ہو تو کیا خدا سے پیسہ مانگنا کیا ہرس کے؟ بھائی میں نے وہ تقریر کر دی ہے، یہ سوال چھوڑ دیے، ہرس نہیں ہے. کرتاس و قلم کے واقعے کے دوران حضرت علی کہاں تھے؟ حضری وہیں تھے. ہم فلاں امہات المومنین میں سے خاتون کا نام لیا ہے جو رسول کی زوجہ ہیں، ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں ان کو ام المومنین کہا گیا. قرآن میں کہاں کیا کہاں کہا گیا یہ بھی ذرا مجھے بتا دیجئے. اور جو حضرت نوح اور حضرت لوط کی جو بیوی ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ بھی مجھے عنایت فرما دیجئے. کین وی چیٹ ان ایگزامس؟ نو. اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی؟ نو. امام حسین کی مدینے سے روانگی کے وقت جو مشورے دیے گئے، مثلاً بیویوں کو ساتھ نہ لے جائیں، ان میں محمد حنفیہ جیسے بڑے افراد بھی شامل تھے جو کہ معرفت رکھتے تھے امام کی، کیا ان کو جائز مشورہ کہا جائے گا یا اعتراض کہا جائے گا؟ یہ جائز مشورہ ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم غیب نہیں تھے، ان کو جو چیز مناسب لگی وہ انہوں نے کہی. ہاں بات اس وقت اعتراض کے قابل ہوتی کہ اگر وہ زیادہ اس کو اصرار کرتے اور بعد میں کہتے دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا نہ لے کے جائیں، تو انہوں نے فقط ایک مشورے کے طور پر یہ بات کی اگر یہ روایت صحیح ہو، اس لیے کہ مقتل کی بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. فرنچ داڑھی جائز ہے یا نہیں؟ آغا سیستانی کے نزدیک جائز نہیں ہے فرنچ داڑھی، احتیاط واجب ہے. آغا وحید خراسانی کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں یا جو بھی فلانہ میں ان کی جانب رجوع کر سکتے ہیں کہ جو فرنچ داڑھی کی اجازت دیتے ہیں. آغا سخوئی کے جو مقلدین ہیں ابھی تک ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، احتیاط واجب ہے. آپ دوسرے مشتہد فالعالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں. پولیس کو رشوت دینا کیسا ہے؟ جان چھڑانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کیا لکھا بھائی؟ خدا نہ خواہش بہت ہے. اچھا میں نے کہا خدا نہیں ہے، خواہش بہت ہے، شادی ممکن نہیں، کیا کروں؟ صبر کیجیے. معاشرے میں طلاق شدہ بیوہ بہت ہیں جن کی دوسری شادی گھر والے نہیں کراتے، کچھ مشورہ دیں. نہیں، میں جو آپ چاہتے ہو مشورہ میں نہیں دوں گا. اگر انٹرنیٹ پر اپنے کسی رشتہ دار عورت سے بات کرنے کے بارے میں یہ میں نے جواب دے دیا ہے، اگر کوئی چیز کا کرنا جو حرام نہ ہو مگر گھر والوں یا پڑوسیوں کے لیے باعث اذیت ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہ دیکھیے بہت ہی زیادہ مجمل سوال ہے. ایک چیز کا کرنا حرام نہیں ہے، گھر والوں کے لیے اذیت ہے، اذیت سے مراد کیا ہے؟ بہرحال اگر وہ اذیت وہ والی ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، عمل کرنا حرام ہو، جس میں سگریٹ کی مثال دی ہے، تو صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اشہد ان علی ولی اللہ کا اذان میں پڑھنے کے بارے میں کوئی دلیل ما حوالہ کتاب، اذان میں پڑھنے کے بارے میں کوئی دلیل ما حوالہ کتاب. کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن حوالہ ذہن میں نہیں ہے. اور اذان میں جو پڑھنے کا مسئلہ ہے، دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اعلان حق ہے، اعلان حق ہے. اس اعتبار سے، اس باب سے علماء نے اس کو اذان میں داخل کیا، یعنی اذان کا جز بنایا، اس اعتبار سے اس کا حصہ بنایا ہے کہ اعلان حق ہے. اور اعلان حق کرنا جو ہے اس باب سے کہ جو غدیر خم کے موقع پر بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو تم میں موجود ہیں وہ بعد والوں کو جو نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے. کیا بات پہنچا دے؟ رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. رسول جس کے مولا، علی اس کے مولا. رسول ولی خدا، علی ولی خدا. تو علی ولی بھی ہیں اور علی مولا بھی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو غدیر خم کا خلاصہ ہے. اور غدیر خم کے اس خطبے کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ جو تم میں غائب ہیں، جو تم میں موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک، جو نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں. تو جو نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جو افراد یہاں پر مکہ مدینے میں اس زمانے میں اس مجمع میں نہیں تھے، نہیں، جو بھی نہیں ہے اس تک پہنچائے. تو ایک طریقے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو امانت کے طور پر، اس ولایت اعلان ولایت علی کو ہم آگے تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے حجت بھی تمام ہو رہی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ علی ولی اللہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں کہتے، یہ لوگ اذان میں یہ لوگ علی ولی اللہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں، خود یہ ایک بات جو ہے سبب بن سکتی ہے ایک آدمی کے متوجہ ہونے کا. ایک آدمی ذرا سی اگر فکر رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، تو کم سے کم ایک ذریعہ تبلیغ بھی آپ کا جو ہے یہ بن سکتا ہے. اشہد ان علی ولی اللہ کا اذان میں پڑھنے کے بارے میں کوئی دلیل ما حوالہ کتاب، دلیل تو یہ چھوٹی موٹی جو تھی میں نے ایک حد تک آپ کو دے دی ہے. اور ایک صورتحال میں نے بتا دی کہ اعلان حق کرنا، اور دوسری صورتحال یہ کہ جو تم لوگوں میں سے موجود ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دیں. جو پیغام تھا وہ علی ولی اللہ کا تھا، خلاصہ غدیر خم. لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کا معین ثابت ہوتی ہیں. لیکن بہرحال پھر علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ جزء اذان نہیں ہے. اور اس موقع پر ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی جزء اذان نہیں ہے، ہمارے علماء کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو فقہ جو ہیں اور زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جزء اذان، ابھی ذاکری والا نقطہ جسے کہتے ہیں کہ جزء اذان نہیں تو کل اذان ہے، جزء اذان نہیں تو کل اذان ہے. تو بہرحال کتابوں کے اعتبار سے تو میں اس وقت ذہن میں حضور نہیں رکھتا کہ کون سی کتابیں جن کا ریفرنس دیا جائے. بعض دفعہ نوحوں میں یا مرثیوں میں لوگ کہتے ہیں گانے کی دھن, تو میں نے بتا دیا گانے کی دھن کے مرثیے اور نوحے. وہ ذاکرین جو ممبر سے امام اور معصومین کو فلم کے کردار سے تشبیہ دیتے ہیں, وہ ذاکرین جو ممبر سے امام اور معصومین کو فلم کے کردار سے تشبیہ دیتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے, اس قسم کی محافل میں جانا چاہے انجوائمنٹ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے مجلس میں جانا نہیں سمجھ آ رہا مجھے, اور ٹائم پاس کے لیے کیسا ہے. پہلی بات تو مجلسوں میں انجوائمنٹ کے لیے جانا ہی غلط ہے, ٹائم پاس کے لیے جانا صحیح نہیں ہے. جائیے تاکہ مجلس ایک ادب ہے, ایک احترام ہے. وہ ذاکر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی تائید ہو رہی ہے, یہ غلط کام ہے جو بھی کر رہا ہے ذاکر, یہ ہمارے ممبر کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے اور یہ حرام میں بھی جائز, توہین ہے تقریباً. یہ اہانت کے باب میں داخل ہو سکتا ہے کہ کسی اداکار سے آپ امام معصوم کو ملا رہے ہیں, شرم آنی چاہیے لوگوں کو. اور ایسے ذاکروں کو موقع کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ ممبر میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں, نہیں سمجھ میں آتا مجھے کہ ایسے ذاکر جو ممبر سے امام اور معصومین کو فلموں کے کردار سے ملاتے ہیں. ہاں جی, بہرحال بیٹھنے کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹھنے سے اگر ان کی تائید ہوتی ہے, آپ کے بیٹھنے سے ان کے بات کی تقویت پہنچتی ہے تو ایسا ہوگا. اگر آپ کو اس بارے میں یقین ہے کہ میرے بیٹھنے سے ایسا ہو رہا ہے, آپ کے لیے بیٹھنا آرام. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بیٹھنا جائز. سافٹ ڈرنکس پینے کے بارے میں بہت سی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے, یہ ڈاکٹر سے پوچھیے شریعت کیا کہتی ہے. اچھا, شریعت کچھ نہیں کہتی, اگر وہ نجیز نہیں ہے تو آپ پی لیجیے. امتحان میں نقل کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں نے بتا دیا, یہ فعل حرام ہے. سنا ہے کہ یہ فعل حرام کے پاس ان صورت میں بہرحال جائز نہیں آگا سیستانی کے مقلدین کے لیے. اکثر گھر کے کچھ مسئلوں میں والد راضی ہوتے ہیں اور والدہ ناراض, اور اکثر والدہ راضی ہوتی ہیں اور والد ناراض, تو ہم کس کی پیروی کریں, معاملہ ان پہ چھوڑ دیں. یہ ہو گیا مسئلہ. انڈین فلمیں یا انگریزی فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ لگتا ہے بہت فارغ ہیں آپ. اچھا, دو نہیں لکھا, کل یونیورسٹی میں آج کل, اچھا دو جیم لگ رہا تھا مجھے, آج کل یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے علاوہ, کوئی ایجوکیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے, کوئی ایجوکیشن میں جا کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا حرام نہیں ہے. حتیٰ گلپیگانی کا ایک مسئلہ آیا تھا, اس وقت ان سے توضیح مانگی گئی تھی, تو ان کا مسئلہ بھی ایسا نہیں تھا جو پبلک سمجھ رہی تھی. کوئی ایجوکیشن میں جا کے تعلیم حاصل کرنا حرام نہیں ہے, مگر یہ کہ وہی بات کہ حرام میں ملوث ہونے کا آپ کو اطمینان ہو کہ میں جاؤں گا تو میں حرام میں ملوث ہو جاؤں گا, پھر ایک الگ صورت ہے. آگے, سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ پیغمبر وہ ہے کہ جو وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتا, تو کیا سنت اس وحی کے علاوہ ہے جبکہ رسول کا یہ عمل حکم خداوندی کے؟ دیکھیے, وحی ایک چیز ہوتی ہے, ایک الہام ہوتا ہے, مختلف صورتیں ہیں. بعض اوقات جو وحی آئی ہے, جو قرآن ہے, وہ الہام کے ذریعے سے نہیں, وحی کے ذریعے سے. ہمارے پاس جو ہے حدیث قدسی بھی ہے, حدیث قدسی جو ہے وہ اس میں جبرائیل نہیں کہتے کچھ, بلکہ خدا سے براہ راست رسول خدا نے جو سنا. لیکن قرآن کا حصہ وہ بنے گا کہ جو جبرائیل کے ذریعے سے وحی کی صورت میں رسول خدا پر نازل ہوا. اور سنت جو ہے وہ تین چیزوں کا حصہ مجموعہ ہے, قول رسول اور عمل رسول اور تقریر رسول, یعنی رسول کا کچھ بولنا, رسول کا کچھ کرنا, اور رسول کا کسی فعل کو دیکھ کر بغیر کسی مجبوری کے خاموش رہ جانا. تو یہ اس فعل کے جواز کی دلیل بنے گی. تحریف قرآن کے بارے میں شیعی نقطہ نظر کیا ہے؟ تحریف قرآن کے بارے میں ہم پر الزام ہے, یہ تہمت ہے, سوائے ایک دو افراد کے باقی تمام ہمارے فقہ اور علماء اس بات کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں ہمارے ہاں. حتیٰ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے بعض اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی ہے کہ جو ترتیب ہے آیات کی, یہ تیسری خلیفہ نے اس کو مرتب کیا. تو آغا خوئی کی تفسیر سورہ الحمد ہے, اگر آپ کو مل جائے تو اس میں چار پانچ آٹھ صفوں کا انہوں نے اس پہ کالم, اس پہ وہ لکھا ہے, میٹر دیا ہے کہ جو ترتیب ہے قرآن کی, جن آیتوں کی ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ قل اعوذ برب الناس پر قرآن ختم ہوتا ہے, اور جبکہ جو آخری تھی آیت وہ الیوم اکملت لکم دینکم تھی، اور ابتدا جو ہے وہ قرآن کی اقرا بسم ربک الذی ہے، اور جو قرآن میں لکھا وہ الحمد ہے، تو یہ کیوں ہے ایسا؟ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تیسرے خلیفہ نے ایسا کیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، آغا خوئی نے بھی دلیلیں دی ہیں، اور ہمارے علماء کا فیصلہ ہے یہ کہ یہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اس کو مرتب کیا تھا اسی طریقے سے۔ تو تحریف قرآن کے بارے میں بھی ہمارا جو جمہور علماء کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جیسا ہے بالکل بعینی ایسا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نقطے اعراب اور یہ سب چیزیں جو ہیں کافی عرصے کے بعد قرآن میں لگائی گئی ہیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو نقطے ہیں قرآن کے وہ لگے ہیں، اور اسی طریقے سے زیر زبر، تو وہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات قرآن سبا جو ہے کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی مالک یوم الدین پڑھتا ہے، تھوڑا بہت وہ، لیکن تحریف ان معنوں میں کہ ایک آیت ختم ہو جائے اسی جگہ دوسری آیت آ جائے، نہیں، بالکل یہ امبر تہمت ہے، ایسا کوئی ہمارا عالم نہیں کہتا، الا ایک دو افراد کے جن کا زمانہ بہت پرانا ہے۔ نکاح واجب ہے مگر استطاعت اور نان نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا مانے ہے، تو قرض رہے گا نان نفقہ، لیکن نان نفقہ جو ہے آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ جن سے شادی ہو رہی ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے میں نان نفقہ نہیں دے پاؤں گا، مصالحت کر لیجئے اور قرض کی صورت میں اپنی گردن پہ چڑھا لیجئے، تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اور استطاعت وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ ان کو بتا دیں گے میری مالی استطاعت ہی ہے، میری صورتحال یہ ہے، مالی استطاعت میری ہے کہ گھر نہیں میرے پاس، نوکری جو ہے مثلا اتنے پیسوں کی ہے، یہ سب چیزیں آپ ان کو بتا دیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں کہ بھائی نفقہ وغیرہ جو ہے یہ نہیں دے پائیں گے، یا جو ہے وہ قرضے کے طور پر ان کے اوپر چڑھتا جائے گا، جب یہ استطاعت ہو جائے گی تو اتار دیں گے، تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ نگاہ بچائے تاکہ خیالات برے نہ آئیں، یعنی میڈیا سے بچے، نہیں میں نے کب کہا میڈیا سے بچے بھائی، نامحرم سے بچے، نامحرم سے بچے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ مین ہول میں جا کے گر جائے، مکس گیدرنگ ایکسٹرا، تو یعنی گھر سے نیچے نہ اترے، یہ سب نتیجہ آپ نے نکال لیا کہ نیچے نہ اترے، بس یعنی کہ مطلب اترے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جو میں نے بتایا اگر اس پر سچے معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کی جائے، میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں جو کچھ میں نے بتایا اس پر آدمی اگر سچے معنوں میں کوشش کرے عمل کرنے کی، خدا بیٹھا ہے، آئمہ ہیں، مدد کرنے والے موجود ہیں، آپ قدم تو اٹھائیے۔ آپ ابھی سوچ کے بیٹھ گئے سلمانی چادر پہن کے بیٹھ جاؤں گا گھر کے اندر، کیسے ہوگا مولانا صاحب؟ یہ میڈیا سے ہی بچا، نہیں میڈیا سے میں نے کب روکا ہے بھائی، میں نے کب روکا ہے کہ نامحرم سے آپ بچیں، میں نے کب کہا ہے کہ مثلا آپ مکس گیدرنگ میں جانا حرام ہے، میں نے کہا پاسبل جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں، جتنا پاسبل ہے آپ کریں۔ میڈیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ میڈیا نہ دیکھیں، نہیں، ڈرامہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، چھوڑ دیں، مت دیکھیں، اگر آپ کو اس ڈرامے کی وجہ سے شہوت آ رہی ہے، اگر آپ کو ڈرامے کی وجہ سے وہ فنکار وہ اداکار کیوں دیکھ رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، کس نے کہا دیکھنے کو؟ میڈیا سے بچے، ڈرامے کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ میڈیا سارا آتا ہے، اس کو دیکھیں، جس کے لیے لائے۔ کمپیوٹر کا بھی مسئلہ میں نے کب کہا ہے کہ حرام ہے، انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ میں نے کب کہا ہے کہ حرام ہے، حرام سے بچیں، نہ کہ وہ کمپیوٹر حرام ہے، نہ کہ وہ میڈیا حرام ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، پھر میں کہوں گا کہ انسان جتنا ہو سکتا ہے بچے، جتنا ہو سکتا ہے، انڈین فلموں کا سوال، انگلش فلموں کا سوال، فلاں چیزوں کا سوال، جتنا ہو سکتا ہے بچے، جتنا ہو سکتا ہے دور رہے، تو گھر سے نیچے اتریں، چہل قدمی بھی کریں اور نگاہ اوپر کر بھی چلیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچائیں بلا ضرورت۔ جو دھارا ایک سوال آیا تھا کہ وہ وقت پاس کرنے کے لیے، وہ والی حرکتیں نہ ہو۔ 11 بجے تک، یہ پرچی آئی میرے پاس، اچھا میں لکھا 11 بجے تک، یعنی بیچ میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 11:15، بس اب 2-3 سوال رہ گئے۔ وعلیکم السلام، آپ کے خیال میں آج کل نوجوانوں کو کون سا، اچھا یہ تو ہو کیا بھائی، کیریئر کا مسئلہ، جو ستارے بتاتے ہیں اخبار میں کالم آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یقین رکھ کر کسی کام کو انجام نہ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ پڑھ لیجیے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا دل بہل جائے گا آپ کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا جواب دے رہے ہیں، لیکن ان پر یقین کر کے عمل کرنا تو وہ تو خیر بالکل صورتحال نہیں بنتی ہے، اور ان پر یقین کیے بغیر کسی عمل کو کرنا، سوال میرا یہ ہے کہ اگر ان پر یقین نہیں ہے تو عمل کیوں کر رہے ہیں؟ میرے کہنے پر تو آپ نے کچھ نہیں کیا، بات کر رہا ہوں میں، ان پر یقین نہیں ہے لیکن عمل کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور میں جو اتنی دیر سے آئمہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، مولانا سلیمانی چادر پہن کے بیٹھ جائیں، مولانا صاحب اوپر سے نیچے نہیں آئے، میری باتوں پر تو یقین ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں ہو رہا، ان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا لیکن عمل کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ مجھے ذرا قضیہ سمجھا دیجیے. کیا زنجیر کا ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں جبکہ جلوس میں نامحرم عورتیں موجود ہوں لیکن ہماری نیت خلوص ہو؟ آیت اللہ سیستانی کے مطابق بیان کریں. اب انہوں نے خود مقید کر دیا. دیکھیں آیت اللہ سیستانی سے جو یہ سوال کیا گیا بلکہ امام خمینی سے بھی، تو زنجیر کے ماتم کی کچھ شرائط ہیں. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آغے خامنائی دامہ زند العالی نے اس مسئلے کے اوپر قدغن لگائی ہے اور قمہ زنی. اور اب دیکھیے پوچھیے گا آپ ان سے، یہ میں نہیں پوچھ سکا کہ وہاں ایران میں زنجیر زنی کچھ اور ہوتی ہے، خون نہیں بہایا جاتا زنجیر زنی میں، اعلان ہے زنجیر زنی میں خون نہیں نکالا جاتا ایران میں، وہاں مسئلہ آتا ہے قمہ زنی کا. تو قمہ زنی کو اگر انہیں موضوعیت کے ساتھ حرام کیا تو قمہ زنی حرام رہے گی. زنجیر جو پوچھا جائے گا کہ بھائی زنجیر بھی شامل تھی، کیونکہ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا قمہ زنی حرام کی ہے آوائے خامنائی نے، اور قمہ زنی میں وہ تلواروں کا سر پہ مارنا اور سب چیزیں انہوں نے حرام کی ہیں. ایران میں جو زنجیر زنی ہوتی ہے وہ ابھی بھی ہوتی ہے، یہاں جو زنجیر زنی ہوتی ہے یہ قمہ زنی نہیں ہوتی. تو بس ان کا فتویٰ جو لفظ قمہ زنی آیا ہے کیا یہ موضوعیت رکھتا ہے، یعنی صرف قمہ زنی کو حرام کر رہے ہیں یا زنجیر زنی بھی پاکستان والی؟ ایران والی تو حتماً نہیں ہے اس میں شامل، پاکستان والی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے پاکستان والی زنجیر زنی بھی تو آغے خامنائی کا یہ مسئلہ فقط ان کے مقلدین تک چلے گا، ان کے علاوہ جو مجتہدین کے مقلدین ہیں ان کے لیے جائز رہے گا زنجیر کا ماتم، چاہے آغے خامنائی منع بھی گناہ کر دیں، ایون قمے کا ماتم جو کنفرم ہے کہ منع ہے خامنائی کے اعتبار سے. یہاں پہ بعض لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ وہ ولایت فقیہ کا مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ چونکہ ولایت ولی فقی ہیں آغے خامنائی، اور ولی فقی ہونے کے اعتبار سے جو ان کا حکم ہے چاہے آپ ان کے مقلد ہوں یا نہ ہوں آپ کے لیے واجب ہے کہ ان پر عمل کریں، یہ ایک کلاز لایا جاتا ہے. آغے خوئی اور آغے سیستانی کے اعتبار سے صرف یہ والا مسئلہ کہ آپ ولی فقی کے حکم کو مانیں باب عدالت کے اندر موجود ہے، یعنی مرافعات کے اندر، حکم کے اندر، یعنی آغے خوئی سے باقاعدہ چاند کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں، ایک آغے تبریزی نے ایک کتاب نکالی تھی جس میں آغے خوئی کے بھی مسائل لکھے گئے تھے، اس وقت نام میرے ذہن سے بالکل سلپ کر گیا ہے، بہت مشہور اور معروف تین جلدوں کی عربی میں کتاب ہے، بالکل ذہن سے اس کا نام سلپ ہو گیا، بہت معروف کتاب ہے، بہت معروف کتاب ہے. اس میں پوچھا گیا تھا باقاعدہ یہ مسئلہ چاند کے حوالے سے، صراط النجات، اصل تو صراط النجات کے اندر، اب مجھے ریفرنس یاد نہیں کہ کون سی جلد میں اور کون سے نمبر کا سوال تھا، یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر حاکم شر، اگر ولایت ولی فقیہ یا حاکم شر حکمتوں کا، ایک بہت لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ گئی نا حکمتوں کا لفظ استعمال کرے، تو حکمتوں کا لفظ استعمال کرے اور حاکم شر جو ہے یا ولی فقیہ جو ہے وہ کہے کہ چاند ہو گیا، تو کیا اے آغے خوئی چاند مانا جائے گا؟ تو آغے خوئی نے فرمایا دو چیز، دوسری چیز کو میں چھوڑ رہا ہوں جو چیز مجھ سے اس سوال سے جو میرے لیے شاہدی مثال بن رہی ہے وہ یہ کہ آغے خوئی نے فرمایا کہ ولی فقیہ اور حاکم شر کا جو حکم جو چلتا ہے اگر وہ حکمتوں کا صیغہ استعمال کرتا ہے وہ باب مرافعات میں ہے، یعنی عدالت شرعیہ کے اندر ہے، کہ پھر چاہے آپ ان کے مقلد ہوں یا نہ ہوں باب عدالت کے اندر اگر اپنا کیس آپ اس کے پاس لے کر گئے ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ اور چیزوں میں آغا کوئی نے فرمایا، حتیٰ چاند کے مسئلے میں بھی اگر ولی فقیہ کہہ دے کہ صاحب میں کہتا ہوں کہ چاند ہے اور حکمتوں کی حتیٰ بات کرے، تو آغا کوئی اور آغا سیستانی بھی ظاہر آغا کوئی تو کنفرم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. بس یہ زنجیر کے ماتم کا جو مسئلہ ہے آغا خامنائی کا، پہلی بات تو یہ کہ جو قمہ زنی ہے وہ ایک بات کہ کیا فقط قمہ زنی کی حد تک محدود ہے یا زنجیر کا ماتم جو پاکستان کا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، فرضاً اگر شامل ہے اور جو شاید کافی حد تک جس طریقے سے لوگ عمل کرتے ہیں اس اعتبار سے یہی لگتا ہے کہ وہ بھی شامل ہوگا. تو شامل ہونے کے باوجود بھی جو آغا خامنائی کے مقلدین ہیں ان کے لیے حرام ہے کہ اس کو انجام دیں, لیکن آغا خامنائی کے مقلد جو نہیں ہیں, جو آغا سیستانی کے مقلد ہیں یا آغا خوئی کے مقلد ہیں یا کسی اور مرضی کے مقلد ہیں, وہ اپنے مقلد کی رائے کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور اس مسئلے کے اندر ولی فقیہ کا حکم نہیں چلے گا. صرف ایک صورتحال بنتی ہے, یہ میں بتا دوں غلط فہمی نہ ہو جائے, کہ ایران میں یہ بات اور یہ ٹاپک جو ہے اگر انتظامات میں چلا جائے, زنجیر کے ماتم کا کرنا انتظام میں گورنمنٹ آف ایران میں خلل اندازی پیدا کر رہا ہوں, اب یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں, تو وہاں پر چاہے آپ آغا خوئی کے مقلد ہوں, وہاں پر چاہے آپ کسی کے مقلد ہوں, انتظامات کے اندر خلل پڑ رہا ہے اور آپ کے لیے سارے مسائل ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر ایک الگ صورتحال ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں اور دوسرے مقامات پر یہ ایک ٹیکنیکل جو بات ہے, اگر کوئی صاحب اس پہ کچھ کہتے ہیں تو مجھ سے میرے علم میں اضافہ کریں, مجھے اس پر خوشی ہوگی. لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو معلوم کیا اس کے اعتبار سے اس مسئلے کے اندر ولی فقیہ کی بات غیر مقلد ولی فقیہ پر لاگو نہیں ہوگی. ایس ایم ایس پر جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے یا اس جیسے کسی اور ذریعے سے؟ نہیں, اس میں زنجیر کے بارے میں فتویٰ, ایسا کلیئر فتویٰ میرے پاس نہیں کہ کسی نے پوچھا زنجیر ماتم کرنا جائز ہے, الگ ظاہر میری نظر سے نہیں گزرا ایسا کچھ کہ کسی نے پوچھا. ابھی ریسنٹلی کچھ کتابیں چھپی ہیں اس میں آغا سیستانی کے مسائل وغیرہ ہیں. آغا سیستانی سے اگر کسی نے پوچھا ہو کہ زنجیر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہو کہ میری رائے یہ ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا ہے. میں فتوی کی بات کر رہا ہوں بھائی, مشورے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. جی جی مجھے میرے علم میں نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں فتویٰ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے فتویٰ ہو, لیکن میرے علم میں کچھ نہیں ہے, نہ جواب کے اعتبار سے نہ آرام کے اعتبار سے, میرے علم میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہ چیز کہ آغا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے جو سوال عام طور پر اٹھ رہا ہے, کیونکہ اگر آغا سیستانی کے اعتبار سے حرمت کا مسئلہ ہوتا تو بہرحال لوکان لبان کم سے کم کوئی تو اس کو نقل کرتا, کوئی نہ کوئی اس کو کہتا. اگر ہے تو مجھے بتائیے, اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیجیے, انشاءاللہ میرے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک بات کی جاتی ہے لوکان لبان کہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ لوگ کے جو منع کر رہے ہیں وہ یقیناً آغا سیستانی کے فتوے کو بھی لے کر آتے کہ بھائی آغا سیستانی منع کرتے ہیں, تو ایک بات اپنی قوی ان کی ہوتی اور بات ہی سامنے آتی. لیکن ایسا کچھ الگ ظاہر نہیں ہے کہ آغا خان سیستانی نے اس کو حرام قرار دیا. ہاں وہ والی حرمت کہ ضرر شدید پہنچ رہا ہو, کیونکہ دیکھیے زنجیر کے زنی کے مسئلے میں آغا امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی کچھ نہیں کہا. وہی بات ہے کہ مثلا اگر ضرر پہنچ رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس صورت میں حرام ہے, والا حرام نہیں ہے. ایک بات صرف آتی ہے یہاں پر جو بھی میرے علم میں اتنی کلیئر نہیں ہے, یعنی اس میں متضاد طریقے سے بات چیزیں سامنے آئی ہیں مجھے کلیئر نہیں ہے, وہ یہ کہ خواتین اگر کھڑی ہیں تو ایک بات جو ہمارے بعض مسائل کے جاننے والے افراد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب خواتین کھڑی ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کا دیکھنا حرام ہے, ہمارا کبھی اتارنا حرام نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی میں کچھ رائے نہیں دے سکتا, یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ میرے ذہن میں سب کلیئر نہیں ہے کہ فتویٰ کیا ہے. آغا گلبگانی کے اعتبار سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا تو کچھ شکوک و شبہات وہاں اٹھے تھے, لیکن اس وقت فی الحال جو معاصرین ہیں اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خواتین دیکھ رہی ہیں اور آپ جو ہیں روڈ پر سے گزر رہے ہیں, دیکھیں بہت فرق کر جاتا ہے مسئلہ. روڈ پہ آپ کپڑے اتار کے جا رہے ہیں اور خواتین دیکھ رہی ہیں, گھر میں آپ نے کپڑے اتارے ہوئے کیمرے سے خواتین دیکھ رہی ہیں, تو یہ مسائل جو ہیں ذرا تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اسپیسیفکلی اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن زنجیر زنی کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ آغا خامنائی دامہ ذلہ العالی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے تو حتماً حرام ہے. جو ایران میں جا رہا ہے انتظامات کے اعتبار سے, نظام میں خلل کے اعتبار سے, یقیناً اس کے لیے بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں ہیں جو آغا خوئی کے مقلد ہیں, آغا خامنائی دامہ ذلہ العالی کے مقلد نہیں ہیں, ان کے لیے ایسی کوئی حرمت نہیں ہے. اگر ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں تو آغا خوئی خود فرماتے ہیں حتیٰ چاند کے مسئلے میں بھی ولی فقیہ کا حکم جو ہے وہ غیر مقلد کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. فتوے کا مجھے علم نہیں کہ آغا سیستانی نے یا بالکل جواز کی بات کی ہو یا بالکل اس کی بات کی ہو. آغا خامنائی دامہ ذیل العالی کا جو فتویٰ ہے کہ اسرائیلی اشیاء کی خرید و فروخت نہ کی جائے، تو کیا یہ تمام مومنین پر لاگو ہوگا یا صرف ان کے مقلدین پر لاگو ہوگا؟ لیکن دیکھیے اس وقت مسئلہ صورتحال یہ اسرائیل کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس وقت وہ بدماشی پر اترا ہوا ہے، اس پر جو ظلم و بربریت وہ کر رہا ہے، تو میں نے تو ایک جواب یہ دیا تھا کہ اس میں فتوی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فتویٰ دیا جائے اور آپ استعمال نہ کریں۔ تو یہاں پر جب فتوی کی ضرورت نہیں ہے تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مقلد ہیں غیر مقلد ہیں۔ دیکھیے زنجیر کے مسئلے کو اس کے ساتھ نہ ملائیے آپ۔ اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے، جو اس وقت ظلم کر رہا ہے، جو اس وقت ظلم و جور کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تفاصیل آ سکتی ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے اسرائیلی جو اچھے بڑے فائنینسرز ہیں وہ خود زائنس سے اس کے خلاف ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پریس ٹی وی دیکھا ہو، ایک پریس ٹی وی ہے ایران سے، انگلینڈ میں اس کا آفس ہے اور دیکھنا چاہیے اس کو، کافی انفارمیشن جو ہے اس اعتبار سے ملتی ہیں اس سے۔ اس میں آپ دیکھیں کئی مرتبہ انہوں نے یہودیوں اور اسرائیلیوں کا انٹرویو لیا ہے کہ جو زائنس سے الگ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ زائنس جنس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوینس الگ ہیں، ہم اسرائیلی ہیں، ہم یہودی ہیں، اور ان کا کافی احترام بھی ہے ایران کی نگاہ میں بھی اور ان چیزوں کی نگاہ میں بھی۔ تو دیکھیے اب جو کمپنیز وغیرہ کا آتا ہے کہ صاحب اس کمپنیز کی چیزوں کو آپ استعمال نہ کریں اور ان چیزوں کو آپ یوز نہ کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زائنس کمپنیز ہیں یہ کنفرم ہیں یا اسرائیلی کمپنی ہے؟ دیکھیے آغائے خامنائی نے بھی جو بھی، اب میں نے اس پتے کو نہیں دیکھا ہے لیکن آغائے سیستانی کا مجھے یاد ہے کہ اگر ان سے ان کی مدد ہوتی ہے، اگر ان سے ان جو سہنیوں، دیکھیں بالکل دو چیزیں مختلف ہیں، یہودی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا غلط ہے، اس لیے کہ ایران نہیں ہانک رہا ہے اس وقت۔ سب سے زیادہ جو جھگڑا ہو رہا ہے ایران میں اسرائیل کے ساتھ، وہ حقیقت میں ایران کے ساتھ ہے، یعنی بالکل واضح اور کلم کلا دشمن جو ہیں فلسطینیوں اور لبنان کے علاوہ وہ ایران ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ان کی پشت پناہ پر بھی ایران ہی ہے فلسطینیوں اور لبنان کے۔ اس میں بھی ایران حتیٰ یہودیوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے، ایران ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، وہ جو زائنسٹ ہیں وہ جو زائنسٹ نہیں ہیں، یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے بات۔ پر جو لوگ زائنسٹ ہیں یقیناً وہ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ مثلا فلسطینیوں کے گھروں کو لوٹو، ان کے گھروں سے ان کو نکالو اور قبضہ کرو، اور سب چیزیں، اور بہت بڑی تعداد خود ایران کے اندر بہت سارے یہودی اس وقت ہیں، بہت سارے آپ کو پتا ہونا چاہیے جنگ کے شہدا تک کہا جاتا ہے یہودیوں کو ایران میں، اس لیے کہ انہوں نے ایران کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، یہودی ہیں ایران کے رہنے والے ہیں، قربانیاں دی ہیں ایران کے لیے، اپنا خون جو انہوں نے چھاور کیا۔ تو ایران میں ایسا نہیں ہے کہ ایک لاٹھی سب کو ہانکا جاتا ہے، ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے، پریس ٹی وی کے اندر بھی بہت سارے پروگرام آتے ہیں اس اعتبار سے۔ تو جو مسئلہ ہے وہ زائنس ہے، صہیونی ہیں ہمارے دشمن، جس میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے ایسا نہ ہو کہ سمجھ لیں اچھا یہ بھی کسی کے ایجنٹ ویجنٹ لگتے ہیں، نہیں، جو پریس ٹی وی بھی بتا رہا ہے، جو ایران بھی بتا رہا ہے، جو طریقہ بھی وہاں سے آ رہا ہے وہ یہی کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک رہے، بقاعدہ انٹرویو آئے ہیں، اور احتجاجات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خود یہودی وہ اپنی مخصوص ٹوپیاں پہن کر جو ہیں وہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے یہ کمپنیز وغیرہ جتنی بھی ہیں، آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی دامہ ذیل العالی کا میں نے فتویٰ نہیں دیکھا ہے کہ اس میں کیا فرماتے ہیں، وہ پورا الفاظ کیا ہیں ان کے، وہ ڈیٹیلز پوری سامنے آنے چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہودی ہیں سب کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، بہت توجہ سنیے گا میری بات کو، اگر آغائے خامنائی دامہ ذیل العالی فرماتے ہیں جتنے بھی یہودی ہیں ان سے خرید فروخت، ان کی چیزیں خریدنا، ان کا وہ کرنا سب حرام ہے، تو ایران میں بھی بہت سارے یہودیوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی جو ہیں، بہت سارے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ختم ہو جائیں گی جو ہوتی ہیں۔ نہیں، ان سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ بتائیں گے کہ زائونسٹ ہماری مراد ہیں، صہیونسٹ ہماری مراد ہیں، صہیونسٹ کے جو اصل ظالم ہے، جو اصل اس وقت کا شیطان اور پلید ایک سوچ رکھنے والا ایک پورا بانڈ ہے۔ اب جو کمپنیز کے بارے میں آتا ہے کہ صاحب یہ کمپنیز جو ہیں یہ حرام ہیں، یہ کمپنیز جو ہیں حرام، دیکھیے دو باتوں کو ملایا جاتا ہے کہ آغائے خامنائی دامہ ذیل العالی نے فرمایا کہ کمپنیز جو یہودی کمپنی ہے ان سے آپ نہ لیں، کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیے بہت سیریس، میں شاید اس کو میں گول بھی کر سکتا، اس سوال کے جواب کو میں گول بھی کر سکتا تھا، مجھے گول بھی کرنا آتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات جو ہے اب کون بلاخر کوئی تو بتائے، تو تھوڑی سی کلیئرنس میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہودی ایران کی نگاہ میں بھی ایک نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، صہیونسٹ الگ ہیں اور یہودی الگ ہیں، اور وہ خود یہودی ان صہیونسٹوں کے خلاف ہیں۔ تو اب جو آغا خامنائی کا جو فتویٰ آیا کہ یہودیوں سے آپ خرید و فروخت نہ کریں یا ان کی چیزیں نہ لیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً سارے یہودی مراد نہیں ہیں، اس سے صہیونسٹ مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ فتوے میں کیا یہ کلاز ہے کہ جو یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، تو اب اس میں کون آ جائیں گے؟ حتیٰ وہ بھی آ جائیں گے کہ جو صہیونسٹ نہیں ہیں، اگرچہ ان کے اس عمل سے وہ خود بخود صہیونسٹ بن جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو کمپنیز کی لسٹ ہمیں دی گئی ہے، اس میں سے بات تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کنفرم ہے۔ دیکھیے اب انہوں نے کیا کہا، دیکھیے یہاں پر بات آ جاتی ہے مثال کے طور پر، میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ مثلا مشتہد یہ کہے کہ چھلکے والی مچھلی کھانا حلال ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا حرام۔ ٹھیک، مشتہد آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ بغیر چھلکے والی ہے چھلکے والی، بغیر چھلکے والی چھلکے والی۔ حتیٰ ایون یہ بالکل علمی میں ایک بات کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کہ میں علمی بات کروں، لیکن یہ بات بہت ٹیکنیکل بات ہے۔ مشتہد کا فتویٰ آیا کہ آپ چھلکے والی مچھلی کھائیں، بغیر چھلکے والی مچھلی آپ کے لیے حرام ہے، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب چھلکے والی مچھلی کون سی ہوتی ہے؟ مشتہد آ کے اگر کہے کہ یہ ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوتی، اس کی بات ایک عادل سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی پاسبل ہے، فرض کریں کہ اگر مشتہد کہے کہ یہ مچھلی چھلکے والی نہیں ہے، ہم کہیں کہ ثابت کر دیں کہ نہیں یہ چھلکے والی ہے، تو مشتہد کہے گا ٹھیک ہے آپ کے لیے جائز ہے۔ دیکھیے بہت اہم بات میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر درود پڑھنے محمد والے محمد پر، وقت یقیناً گزر چکا ہے، لیکن یہ آخری سواری ہوگا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ کافی سیریس ہے، کافی ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے ایجنٹ بنا دیا جائے، کہ بہت جلدی ایجنٹ بن جاتا ہے، وہ جو بنانے والے ہیں وہ تو پھر غسل خانے میں کسی کا پاؤں بھی سلپ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی اور اس کی وجہ سے وہ سلپ ہو گئے۔ تو میں ایجنٹ بھی نہیں بننا چاہتا اور نہ میں ایجنٹ ہوں، لیکن جو تفصیل ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے مجتہد کہتا ہے کہ اس مچھلی کے جس میں چھلکے ہوتے ہیں، جس میں اسکیلز ہوتے ہیں اس کو آپ کھائیں، جس میں اسکیل نہیں ہوتے اس کو آپ نہیں کھائیں۔ ٹھیک ہے، اسکیلز والی مچھلی جو ہے، اب ہم کو طے کرنا ہے کون سی ہے، یہ مجتہد طے نہیں کرے گا، ہم کو ریسرچ کرنا ہے، ہم کو معلوم کرنا ہے کس طریقے سے، جس طریقے سے، اور بہت ساری باتیں آپ معلوم کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم یقین حاصل کرتے ہیں، عادلوں کی گواہی کے ذریعے سے، اپنی تحقیق کے ذریعے سے، اپنے یقین کے ذریعے سے، خبر ثقہ کے ذریعے سے۔ تو اب آغا خامنہ دامت اللہ العالی نے فرمایا کہ یہودی مثلا اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ آپ ان کمپنیز کا، یہودی کمپنیز کا مال خریدنا جو ہے آپ کے لیے حرام ہے۔ سوال پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سونیز کمپنی ہے، سیکنڈلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آغا خامنہ آ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ کمپنی یہ کمپنی یہ کمپنی، انہوں نے تشخیص موضوع کی آپ کے اوپر چھوڑ دی ہے، موضوع کی تشخیص آپ کو کرنا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ، اب جن جن کمپنیز کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا جا رہا ہے، بہت بڑی فہرست آ جاتی ہے، جن جن کمپنیز کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ یہ کمپنیز یہود صہیونسٹ کی کمپنی ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے، کیونکہ صہیونسٹ کمپنی کا مطلب یہ کہ وہ اس کو بہت بڑی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کے کاز کو، تو پھر اس صورت میں اس کمپنی کی آپ کو چیز لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا آپ کو، معلوم نہیں ہے آپ کو، تو اس صورت میں آپ کے لیے، دیکھیے شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اس صورت میں آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ آپ آگے سامنے بھی جا کے پوچھیے، سوال کیجیے کہ قبلہ مجھے نہیں پتا کہ کمپنی سے یہودی ہے یا کیا ہے، صہیونسٹ ہے، کس طرح سے کر رہی کر، کیا موضوع کے اعتبار سے اس میں میری تحقیق کرنا واجب ہے؟ شاید تحقیق کرنا بھی واجب نہ ہو، لیکن ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں، شاید تحقیق کرنا ہی واجب نہ ہو، لیکن بہرحال جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے بربریت چل رہی ہے، میرے اعتبار سے تو فتوے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ فتویٰ دیا جائے تب ہم خریدنا چھوڑ دیں۔ اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے، جہاں جہاں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ صہیونسٹ کمپنیز ہیں اور یہ اس کے کاز کو مضبوط کر رہی ہیں، واقعی ہمیں اس چیز سے جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور یہاں تو چھوڑ دیجیے، وہاں دبئی میں جو بعض چین ہیں، جو بڑے بڑے ہائپر مال کی چین ہیں، ان میں سے بعض چین ہیں جو کہ شاید مسلمان بھی نہیں ہیں، انہوں نے یہودی کمپنیز کے آئٹمس کا بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے بھی سب کا بائیکاٹ نہیں کیا، بعض کمپنیز کا انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس جواب کو دیا ہے، میرا آخری جواب یہی ہے کہ اس میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو جب پتہ ہے کہ یہ سینیز کی کمپنی ہے اس کا انسان بائیکاٹ کرے. لیکن کیا ہر یہودی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے؟ نہیں, آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ سینیسٹی ہے اور پھر اس کے اعتبار سے اس کا بائیکاٹ کرے. اس میں فتوے کی ضرورت نہیں, اس کو کرنا چاہیے. جی, ایس ایم ایس والا سوال. ولی, ایک سوال یہ بھی ہے, ولی فقی کی شرائط اور ان کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے اور ان کا فتاوی کتنے حد تک تم میں بتا دیا کہ فتاوی کی صورتحال کیا ہے. جو شرائط ہیں وہ شرائط ولی فقی کی وہی ہیں کہ جو ایک عالم کی ہوتی ہیں, جو ایک مجتہد کی ہوتی ہیں جامع شرائط کی, اور ان کے انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ وہاں پر خاص ایک کونسل ہے ایران میں کہ جو ولی فقی کا انتخاب کرتی ہے. وقت زیادہ ہو گیا لیکن بس یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد کوئی اور سوال مت لیجیے گا. ایس ایم ایس پر جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے اور جیسے کسی نے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.